الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تصوف سے متعلق بیانات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا, آج اس کا دوسرا بیان ہے. پچھلے بیان میں جو باتیں بتائی گئیں مختصراً تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیتے ہیں, پھر آگے مضمون کو چلاتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو تخلیق فرمائی اس کے دو انداز تھے, ایک کو عالم خلق کہتے ہیں اور دوسرے کو عالم امر کہتے ہیں. عالم خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹمیٹک وے سے مخلوقات کو بنایا, یعنی گریجولی اللہ رب العزت نے چیزوں کو بنایا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی ستۃ ایام, کہ ہم نے چھ دنوں میں ارض سماوات بنایا, اور پھر اس کے اندر جو چیزیں تھیں برکتیں رحمتیں زمین کے اندر, وہ اس کے بارے میں فرمایا خالق الارض فی یومین, کہ ہم نے دو دنوں میں پھر اس کے اندر ساری برکتیں ڈالی. اب معلوم ہوا کہ اس کے اندر کچھ ٹائم لگا زمین آسمان کو بنانے میں, اس ساری کائنات کو بنانے میں, اس سارے سسٹم کو آرگنائز کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ٹائم دے کر بنایا. اللہ تعالیٰ ایک دم سے بھی بنا سکتے تھے, لیکن اللہ رب العزت کی مرضی یہ تھی کہ اس کو سسٹمیٹک وے سے بنایا جائے, کیونکہ پھر انسان نے یہاں آ کے رہنا تھا اور انسان نے اس سسٹم کو سمجھنا تھا, اور اس چیز کی اس کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام تسخیر عطا فرمایا کہ وہ اس سسٹم کو سمجھ سکتا ہے, مینیپولیٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کو کریٹ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو سسٹمیٹک وے سے بنایا. اب دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بنائی وہ عالم امر ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا صرف کن کہنے سے. اللہ نے حکم دیا کہ ہو جا, کمانڈ ہے یہ, اور وہ چیز ہو گئی. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم فرشتے لوح قلم کرسی اور آخرت کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کل سے بنا دیا, کیونکہ وہاں حالانکہ سسٹم زیادہ عرصے کا تھا, لمبا تھا, بڑا وہ تخلیق تھی, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کل سے بنا دیا. اور دنیا حالانکہ چھوٹی تھی کمپیریٹو ٹو آخرہ, لیکن اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم سے بنایا. اب انسان جو اللہ رب العزت نے بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقوں سے بنایا, یعنی عالم خلق سے بھی بنایا اور اس میں عالم امر کی چیز بھی رکھ دی. کیا مطلب؟ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب بنتا ہے تو اس وقت اس کے سیلز پرولیفریشن ہو رہی ہوتی ہے, سسٹم بن رہے ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کے اندر روح کو داخل کر دیتے ہیں, اور جو ہی وہ روح داخل ہوتی ہے اب یہ انسان اندر حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ سائنٹیفک وے سے جو اس کے پہلے سیلز تھے وہ بھی لیونگ آرگنز تھے, لیونگ سیلز تھے, اس کے اندر بھی ساری وہ کیمسٹری تھی, لیکن لائف نہیں تھی اس میں. اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو اپان ڈیتھ کیا چیز ہوتی ہے, اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے. ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ دس پرسن از ڈیڈ, لیکن امیڈیٹلی آفٹر ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے آرگنز ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ کیے ہوئے ہوں تو تو فوراً وہ آرگنس کو لینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اس دوسرے آدمی کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آرگن اٹسیلف از ناٹ ڈیڈ, وہ تو لیونگ تھے, پرسن واز ڈیڈ. تو کیا چیز اس کے اندر سے نکلی؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو سارے سیلز جو ہیں بعد میں بھی سروائیو کرتے ہیں. اگر کسی کا لیور اس وقت نکال لیا جائے, ہارٹ نکال لیا جائے, تو دوسرے کے جسم میں وہ جا کر ہارٹ پمپ بھی کرتا ہے, وہ لیور فنکشن بھی کرتا ہے, لیکن اس کے اندر آدمی کی سول تھی وہ نکال لی گئی. تو اس سے آدمی ڈیڈ ڈکلیئر ہو گیا. اور ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر یوں نہیں کہتے کہ جی سلیم صاحب کو نہلا دیں, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ میت کو نہلا دیں, میت کو یہاں رکھ دیں, میت کو دفنا دیں. تو معلوم ہوا کہ سلیم صاحب جو اس میت کے اندر تھے وہ چلے گئے. اسی لیے جو آیت پہلے تلاوت کی گئی اس میں کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. آپ فرما دیں تو روح من امر ربی, کہ وہ تو اللہ رب العزت کا جو ہے ایک کمانڈ ہے. جیسے کن ایک کمانڈ ہے, اسی طرح روح بھی ایک کمانڈ ہے, اللہ کا حکم ہے, لہذا وہ اس کے اندر روح ہے. اب اس سے زیادہ لمبی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں, بڑے مختصر انداز سے یہ بات سمجھا دی کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک کمانڈ ہے. اور پھر فرمایا فما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ ہم نے جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا علم دیا ہوا ہے, زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا ہم کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو خود ہی مفتی بنے چلتے ہیں. فرمایا ہم نے بہت تھوڑا سا علم آپ کو دیا ہے, اور اگر آپ کائنات کے علوم کو دیکھیں گے تو اپنے علم پر پھر افسوس ہی ہوگا کہ میرا جاننا تو نہ جاننے کے برابر ہے. لیکن شیطان ورگلاتا ہے اور چند کتابیں پڑھنے کے بعد انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے. اب کیا ہوا کہ یہ روح انسان کے جسم میں آ گئی, اور اس کے بعد یہ جسم اس دنیا میں ہے. جبکہ روح کمانڈ ہے, اور کمانڈ یعنی عالم امر کی چیز ہے. ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. اب عالم امر کی چیز عالم خلق میں رہ رہی ہے اس جسم کے اندر, اور اس دنیا کے اندر جو ہے کثافت ہے, یعنی کیا مطلب تھکنس ہے, ہارڈ شپ ہے. کیونکہ اسی لیے آپ کو یہ چیزیں آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, نظر آتی ہیں, محسوس کرتے ہیں, لیکن عالم امر کی چیزیں بہت ساری محسوس ہی نہیں ہوتی. جیسے فرشتے ہیں, الحمدللہ ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے تو نہیں دیکھے کبھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدمی کو ٹچ ہو جائے فرشتے, اس لیے کہ وہ لطیف ہیں, وہ کثیر نہیں ہیں ہماری طرح انسانوں کی طرح. اسی طرح روح بھی لطیف ہے, یعنی کہ مطلب سافٹنس ہے اس کے اندر, اور وہ اتنی اندر جا کے مکس ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. جسم کثیف ہے اور روح جو ہے وہ لطیف ہے, جس طرح آخرت کی چیزیں لطیف ہیں. اب کیا ہوتا ہے, دنیا کی یہ کثافت ہے, دنیا کی یہ جو محبت ہے, دنیا کی چکا چون, یہ اس لطیف روح کو خراب کر دیتی. اس کو جب یعنی لطیف چیز کو کثیف میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کو افیکٹ کر دیتی ہے. لیکن انسان در حقیقت بلانگ کرتا ہے عالم امر کے علاقے سے. کیوں؟ انسان تو جنت سے آیا تھا, وہ تو ٹیمپریریلی اس دنیا میں آیا ہے. دنیا کثیف ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, لیکن اس کا مین کنیکشن جو ہے وہ تو اوپر ہے. آدم علیہ السلام ہمارے باپ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اپنے باپ کا بیٹا بنے گا یعنی نیک اعمال کرے گا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او رستموہا, کہ ہم اس کو اپنے باپ کا وارث بنا دیں گے. یعنی کہا کہ جنت کا مالک بنا دیں گے. حالانکہ دے بھی جنت رہے ہیں نا, لیکن جنت دینے کی بجائے الفاظ استعمال کیے, وہ وراثت کے استعمال کیے کہ جنت اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے, تم جنت کے مالک ہو آلریڈی, بس تم نے نیک اعمال کرنے اور ہم نے تمہیں تمہاری وراثت واپس تمہارے حوالے کر دی. تو انسان کا وطن اصلی کیا ہوا کہ اس کا جو مین ہاؤس ہے, جو اس کی مین پراپرٹی ہے, جہاں اس نے فارور رہنا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. ہم اس دنیا میں ٹیمپریریلی آئے ہیں. اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ دنیا میں کثافت ہے, اس میں ہیوینس ہے, اور اس ہیوینس کے اندر بندہ آ کے پھنس جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو امتحان میں مبتلا کیا تھا اس لیے اس کے اندر اور باہر ایک ایک دشمن رکھ دیا. ایک دشمن تو تھا انسان کے اپنے اندر اس کا نقص, اور دوسرا دشمن انسان کا وہ بیرونی دشمن جو شیطان ہے. اب عام طور پہ دیکھا کہ اگر بیرونی دشمن آؤٹ سائڈ اینیمی جو ہے وہ اگر اٹیک کرنا چاہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے انٹرنل کوئی اگر سورس مل جائے تو میرا کام آسان ہو جائے. لہذا شیطان جو ہے وہ آ کے نفس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور نفس کو کہتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو. دوسرے لفظوں میں شیطان صرف آئیڈیاز دیتا ہے, کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو نفس ہے نا ان نقائدہ کن عظیم, اس کے جو مکر ہیں ٹرکس ہیں اس کے یہ بہت بڑے ہیں. جبکہ شیطان کے بارے میں کہا ان نقائد شیطان کار ضعیف, وہ تو ضعیف ہے ویک ہے, وہ تو بس یوں سمجھے جیسے ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا تو ان کے پاس اتنے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ آدمی کہتا ہے کہاں سے آتے ہیں ان کو خیالات. یعنی عام اچھی محفل ہوگی مسجد کا ماحول ہوگا لیکن ٹین ایجر آرام سے بیٹھے گا نہیں, وہ اچھلتا رہے گا کوئی نہ کوئی بات, کبھی ہنسی آ رہی ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, پریشان سی کیفیت ہے لیکن عقل نہیں ہے اتنی زیادہ. ایگزیکٹلی اسی طرح شیطان اتنا عقل مند نہیں ہے لیکن وہ ایکٹ کرتا ہے ٹین ایجرز کی طرح, آئے گا بس کوئی بات بھی نہیں ہے. اب سڑک پہ کوئی جا رہی ہے اس کو دیکھنے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا, دماغ میں ڈالے گا بس ایسے خیال ڈالا آدمی نے دیکھنا شروع کر دیا. اور اب اگر آدمی کہے کہ بیوقوف یہ تو میرے لیے نہیں ہے بھاگ یہاں سے, وہ کہے گا اعوذ باللہ یا لا حول ولا, تو وہ کہے گا ٹھیک ہے یہاں سے تو دوڑو یہ تو بات ہی نہیں سنتا. تھوڑی دیر بعد کوئی اور آئیڈیا لے کر آ جائے گا, پھر کوئی اور آئیڈیا, پھر کوئی اور آئیڈیا. اس طرح شیطان اٹیک کرتا ہے ون آفٹر دی ادر, وہ آئیڈیاز کو وسپر کرتا ہے. لیکن جو ناس ہوتا ہے یہ اگر ان آئیڈیاز کو لے لے تو یہ پھر پلاننگ کرتا ہے بیٹھ کے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ اب اس کی میچیورٹی لیول ڈفرینٹ ہے. وہ بیٹھ کے تھنک کرتا ہے کہ یہ اس کو کس طرح سے پاسبل کیا جا سکتا ہے, اس نے تو دکھا دیا نا صرف, اب یہ بیٹھ کے سوچے گا کہ ہاؤ کین آئی گیٹ اٹ. تو اب آدمی کو پتا چل گیا کہ وہ بس پر تھا جو آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے اور بدلتے رہتے ہیں, ٹیمپریری وساوس ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اور ایسی چیز جو آ کے دل میں جم جاتی ہے یہ نقص کی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں ایک اور پوائنٹ بھی بتا دیتے ہیں, وہ یہ کہ بعض اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی سچویشن میں داخل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا, یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو دھکیل کر گناہوں میں پھینک دیا جاتا ہے. وہ مسٹیک تو ایک کر رہا تھا لیکن اس مسٹیک کی وجہ سے وہ ایسی سچویشن میں چلا گیا کہ جہاں پر اب ایکسیڈنٹ کے سوائے اور کوئی چانس ہی نہیں, وہ بچانا چاہتا ہے ساری بریکیں لگا رہا ہے بٹ ہی اینڈ اپ ہیونگ دس ایکسیڈنٹ. کئی دفعہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے, ایک آدمی ہے اس کو بد نظری کی عادت ہے, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے, ایک دن اب وہ ایسی حالت میں پھنسا کہ وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر بیٹھا اور اس کے تعلق کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد ہو گئی, یہ اولاد ساری زندگی اس کے لیے عذاب بن گئی. اب یہ چاہے بھی صحیح کہ میں بچ جاؤں کیسے بچے گا آپ بتائیں, وہ تو اینڈ اپ ہو گیا نا اس میں, تو پروڈکشن ہو گئی اس چیز کی, اب ساری زندگی وہ اس کی جو ہے اس کے کتاب میں لکھ دی گئی. ایک آدمی ہے اس نے ایسا ڈسیزن کیا جیسے بڑے بڑے ممالک کے صدر کرتے ہیں, مثال کے طور پر فرعون نے ڈسیزن کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اگر بیٹا ہو تو اس کو ذبح کر دیا. اب یہ ڈسیزن کرنے کے بعد اس نے کمانڈ لے لی اور اس کے پاس جو لوگ کام کرنے والے تھے انہوں نے 70,000 بچوں کو ذبح کر دیا. کس کو گناہ ہوا؟ جس نے کمانڈ دی. اب کمانڈ دینے والے نے ایک دفعہ کمانڈ دے دی اور ایکشن ہو گیا, اگر غلط کمانڈ دی اور اس کی وجہ سے 100,000 آف پیپل مرڈر ہو گئے, آپ خود سوچیں کہ اب یہ بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا, اور یہ ایسا پھنس گیا اس میں, ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ اب یہ نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا, بلکہ اس کے اوپر گناہ پڑھتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے, بڑھتے. یہ جو سچویشن ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں, والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت بھی شر بھیجتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دھکیل جو اس کو سچویشن میں ڈال دیا نا, یہ اللہ کی ناراضگی, اللہ نے اس کو اس پوائنٹ پہ ڈال دیا کہ اب وہ مسٹیک کرتا ہی چلا جائے گا, اس کو روک ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ ایسی کی پوزیشن پہ کام کر رہا ہے, وہ روکنا بھی چاہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ اس کو کہیں گے نہیں, یو کین ناٹ ڈو دس. تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. اب مومن کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح فرما بردار بن جائے, وہ تو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا بن جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی سچویشن میں چلا جائے کہ وہ شیطان کی بات ماننے لگ جائے؟ شیطان تو اس کا اینیمی ہے, اللہ رب العزت نے کلیئرلی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے, اور تم اس کے ساتھ اپنی اینیمی فیلنگز کو ڈیولپ کر لیں, اس کی بات نہیں ماننی. جو ہی اس کی بات آئے فوراً تھنک کرو کہ یہ خلاف شریف بات کی کہی جا رہی ہے, ڈیفینیٹلی یہ جو ہے میرے اینیمی کی طرف سے بات آئی, دل میں خیال ہے کہ میں نیک بن کے رہوں, اور ادھر سے یہ آئیڈیاز آنے لگے ہیں. یہ کیسے آئیڈیاز آنے لگے؟ تو خلاف شریف بات ہے, اس کا مطلب ہے اینیمی از ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ. پھر اس کے بعد اگر انٹرنل اینیمی جو نفس ہے اس کا, اگر وہ کوئی چیز پلاننگ کرنے لگ جائے تو بھی اس سے بھی ہم نے بچنا. تو اب انسان نے تو فرما بردار بن کے رہنا ہے, اس کی تو ایک صلاحیت, یعنی کہ اس کی تو خواہش ہے, تو اب اس کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے انٹرنل اینیمی کو کنٹرول کر لے, جہاں سے ایکسٹرنل افیکٹ آتا ہے, یعنی کہ اگر چور دروازے سے یا کھڑکی سے داخل ہو سکتا ہے تو بھائی اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر لے, ظاہر ہے. اور اندر جو ہے, جو آدمی اگر کوئی فرض کیا فیملی ممبر ایسا ہے جو آپ کے اگینسٹ ہو گیا ہے, اس کو بیٹھ کے آرام سے سمجھا لیا جائے, بھائی دیکھو کمپرومائز کرو, وی آر فیملی ممبر, وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. اب نفس نے اسی جسم میں رہنا ہے, اسے سمجھاؤ گے بھائی کیا کرنے لگے ہو, خود بھی مرو گے مجھے بھی مرواؤ گے, جہنم میں جلواؤ گے, کیا کرتے ہو؟ تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے. تو چنانچہ یہ جو نفس ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ ایسے نہیں کرو. لیکن نفس کی ایک ہیبٹ ہے, آگے جیسے بچہ ہوتا نا اس کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے, تو آدمی کو اس کو سمجھانے کے لیے ماں باپ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں, اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو کیسے سمجھانا ہے. تو نفس کو سمجھانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اب یوں سمجھے کہ نفس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈونٹ ڈسٹرب می, لیٹ می ڈو واٹ آئی وانٹ ٹو, اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو دین ہی ول کیپ ڈوئنگ سیم تھنگ, وہ تو کبھی بند نہیں کرے گا. جیسے ایک بچے کو ماں کے دودھ کی عادت ہو جاتی ہے تو اب وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. بھائی آپ ایک عمر تک ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو چھڑانا پڑتا ہے, چھڑاؤ وہ روئے گا, چھوڑ جائے گا, اس کو کہو یہ روٹی کھا لو, تمہاری عمر روٹی کھانے کی, اب وہ نہیں کھائے گا, نہیں دودھ پینا جی, تو اب وہ ضد کرے گا, روئے گا, چیخے گا. لیکن کیا کرنا پڑے گا, اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے لیو ہیم الون, لیٹ ہیم کرائی, ڈونٹ وری, تھوڑی دیر آپ اس کو چھوڑ دیں گے, وہ دیکھے گا میری بات تو مانی نہیں جا رہی, خود بخود جو ہے نا وہ سیدھا ہو کر جو ہے بچہ, وہ جب اس کو بھوک لگے گی وہ روٹی کھانے لگ جائے گا. اسی طرح نفس کو ٹرک کرنا پڑتا ہے, ٹرک کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. بس اس کو اگر آپ فورسفلی روکیں گے نا تو وہ تو اور شور مچا لے گا. بس اس کو لیو ہیم الون, تھوڑی سی دیر آپ اس کو دیں گے تو وہ پھر خود بخود اس بچے کی طرح پھر وہ شریعت کے تابع دار ہو جائے گا. اصل میں تو نفس کو شریعت کی لگام لگانی ہے کہ یہ شریعت کے اوپر چلے. نفس کا جی چاہتا ہے ہر چیز میں لے لوں, شریعت کہتی نہیں ہر چیز میں, تمہارے لیے ریسٹرکشن ہے, تمہارے لیے تمہاری بیوی, تمہارے جو اللہ نے حلال کر دی وہ ہے, یہ نہیں کہ ہر ایک کو دیکھتے پھرتے, ایسا نہیں کر سکتے. کھانا کھانا ہے, بھوک لگی ہے جی, یہ جانور اللہ نے حلال کر دیے اور ان کو حرام کر دیا, یہ نہیں کھاؤ یہ کھا لو. نفس کہے گا نہیں ہر چیز ٹرائی کرو, کیا پرابلم ہے, کیوں روک دیا, وہ بھی بڑا ڈیلیشیس ہے, پھر نہیں ایسے نہیں کرو, کھاؤ بے شک, حلال کرو, ذبیحہ کرو, یہ طریقہ کار استعمال کرو, اللہ نے بنائی ہے. اب چکن تم نے تو نہیں بنایا نا, تم اس کی جان لے رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے. آدمی کسی کی چیز لینا چاہے, ایک پین ہوتا ہے, آدمی کہے گی پین ایسے اٹھا لو کسی کا, تو وہ ناراض نہیں کرے گا, کمال ہے میرا پین اٹھا لیا, عجیب سا آدمی ہے. تو آدمی کہتا ہے بھائی ایکسکیوز می, کین آئی ٹیک اٹ, وہ کہے گا اوکے پرابلم. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو جانور حلال کیے, آدمی اس کے لیے بھائی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے, اس کو لے لیتا ہے, کھاتا ہے, اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. جس کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی, اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں کہ بھائی یہ تو اس طرح بلاس تو نہیں, میرے ساتھ ان کا کیا معاملہ. تو اس طریقے سے نفس کو شریعت کی لگام لگانی پڑتی ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی میں تو وہ کروں گا وٹ آئی فیل لائک ٹو ڈو, یہاں پر یہ ایک بڑا سینٹینس اسکولوں میں بچوں کو خاص طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی میں آئی لائک ٹو ڈو بٹ آئی فیل لائک ٹو ڈو, ہاں. تو یہ ان کا جناب ایک سائن ہے, یہ پکا نفس کا سائن ہے, اور یہ اسکولوں میں بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے تم وہ کرو جو تمہارا دل کرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اپنے نفس کو فالو کرتے چلے, پکا نفس کا بندہ بناتے ہیں. اور اسلام کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, یو شوڈ ڈو بٹ اللہ فیل لائک ٹو ڈو, یوں آپ اپنے آپ کو چینج کرو, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ میں کروں گا, یہ نہیں کہ جو میرا دل چاہتا ہے میں کرتا پھروں گا. نہ تم اپنی مرضی سے بن گئے تھے, تم اپنی مرضی سے مرو گے, نہ ہی تم اپنی مرضی سے زندہ رہو گے, پھر تم کیسے اپنی مرضی سے کام کرو گے. ہمارے جسم میں اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی نفس بھی ہے اور روح بھی ہے اور یہ جسم بھی ہے. اب نفس کہتا ہے کہ اپنی مرضی کرو, اور مرضی جب نفس کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس جسم کو استعمال کرتا ہے. اس کا جی چاہتا ہے تو وہ نفس کا جی چاہتا ہے, وہ نگاہوں کو ادھر ادھر چلاتا ہے, اور اگر اس کا جی چاہتا ہے بھی میوزک سنوں تو کانوں کو وہ میوزک سننے میں لگا دیتا ہے. اگر نفس غصے میں آ گیا تو زبان کو لگائے گا اس کام میں کہ وہ گالیاں دینے لگ جائے گا, بری باتیں کرنے لگ جائے گا. اگر اور بھی زیادہ غصہ آ گیا نفس کو تو پھر ہاتھ چلانے لگ جائے گا, مارے گا, پیٹے گا, لڑائی کرے گا. تو نفس کیا کر رہا ہے, وہ ایکچولی اس باڈی کے اوپر رول کر رہا ہے, اور اس کی ڈیزائر ہے کہ اس باڈی کو میں کنٹرول کروں. لیکن اللہ رب العزت نے روح بھی دی ہوئی ہے انسان کو. اب اگر انسان اپنی روح پر محنت کرے گا اور روح اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی, تو اب کیا ہوگا کہ یہ روح اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ یہ نفس کو کنٹرول کر لے گی, اور نفس کو کہے گی نہیں نہیں تم دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے نہیں دیکھو, یہ چیزیں دیکھ سکتے ہو, یہ نہیں دیکھ سکتے. تمہیں اگر سننے کا مزہ لینا ہے تو ٹھیک ہے تم لو, لیکن میوزک کی بجائے تم قرآن سنو. تمہیں اگر کہیں جانے کو جی چاہ رہا ہے تو تم مسجد جاؤ, کعبۃ اللہ جاؤ, تم عبادت کے مزے لوٹو. تمہارا جی چاہتا ہے تم خوش ہو, انجوائے کرو, تو تم عبادت کرو, تمہیں اس میں بھی مزہ آئے گا. کیونکہ روح ایسا کیوں کہتی ہے, یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. اس لیے کہ روح عالم امر کی چیز ہے, اور عالم امر میں فرشتے کیا کرتے ہیں, ہر وقت عبادت کرتے ہیں. کھڑے ہوئے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے تو عبادت کر رہے ہیں, سجدے میں ہیں تو عبادت کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں. وہاں تو نافرمانی ہے ہی نہیں, اور روح بھی عالم امر کی چیز تھی, یہ بھی اوبیڈینٹ ہے, اس کے اندر بھی دوسری بات ہی نہیں ہے. لہذا جب روح اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ نفس کو سمجھاتی ہے کہ تم نے اچھا بن کے رہنا ہے, تم نے شریعت کی بات کو ماننا ہے. اب کیا ہوتا ہے, نفس جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے, اور جسم جو ہے پھر اچھے اعمال نکالنا شروع کر دیتا ہے. وہیں سمجھ میں آ گیا کہ کس طریقے سے یہ کنٹرول میں ہو رہا ہے. اب جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں بس یہ کہہ دیا گیا کہ یہ امر ربی ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ ہم نے آپ کو بہت تھوڑا سا علم دیا ہے, زیادہ علم نہیں دیا ہوا انسان کو. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو علم سے نوازا ہے, ان کو بتایا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو بھی خاص علم سے نوازا, جیسے مثال کے طور پر مقطعات ہیں, متشابہات ہیں قرآن مجید میں. عام طور پہ اس کا علم نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ آخر انبیاء کرام کو پتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے الف لام میم کیا ہے اس کا مطلب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے. اسی طرح بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی حد تک ان علوم کو کھول بھی دیتے ہیں. اسی لیے اگر آپ بعض تفاسیر پڑھیں گے تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ ہنٹ دیے ہوئے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ بھائی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹ نہیں لکھا ہوا. آخر کلام یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن اس کا مطلب یوں بھی بن سکتا ہے, جیسے الف لام را آگے سے ہا میم نون ایسے کر کے آ جاتا ہے تو کہنے لگے بھی یہ اس طرح سے الرحمان بن جاتا ہے, تو پہلی ایک سورت میں اتنا پورشن آیا دوسری میں اتنا آیا, تو ابھی ایسے مطلب ہے انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا. اب وہ ان اولیاء اللہ نے بھی اتنا بتایا جتنا انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بتا دیا جائے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کے اوپر کھول دیا ہے ان کو پتا اللہ کو پتا بھائی ہمیں کیا پتا. تو اسی طریقے سے جو روح کے بارے میں معلومات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور اسی طرح پھر آگے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا راز کو بھی کچھ نہ کچھ کھولا ہے, اور انہوں نے کشفی طور پر ان چیزوں کی معلومات حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر الہام اور کشف سے کچھ چیزیں ظاہر کی. لہذا مشائخ نے پھر ان کو جتنا ہماری ضرورت تھی اس حد تک ان باتوں کو کھول دیا, ساری باتیں نہیں کھولی کچھ باتوں کو پھر کھول دیا. اب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو روح عالم امر کی چیز ہے یہ ہمارے جسم میں عام طور پر پائی جاتی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح اگر دور سے کسی کمرے کو آپ دیکھیں جس میں لائٹ آن ہو, جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ایک دو تین چار پانچ لائٹ مجھے نظر آ رہی ہیں, تو اگر آپ اس کمرے کو تھوڑا فاصلے سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ کی الومینیشن نظر نہیں آئے گی بلکہ دور سے ایک ایسے روشنی کا گولا نظر آئے گا. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے کمرے میں روشنی ہے, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی نہیں ایسی بات تو نہیں ہے, حالانکہ سارے کمرے میں روشنی ہے. اور اگر یوں کوئی کہے کہ بھائی اس کمرے میں ان پانچ پوائنٹ کے اوپر تو خاص طور پر روشنی ہے اور عام طور پر سارے کمرے میں لائٹ موجود ہے, تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہی جا رہی ہے. اسی طرح جو مشائخ تھے انہوں نے یہ بات پھر سمجھائی اور بتایا کہ بھائی دیکھیں انسان کے جو یہ چیسٹ ہے اس کے اندر پانچ پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اندر روح خاص طور پر ہوتی ہے اور باقی ساری باڈی کے اندر عام طور پر ہوتی ہے, اور وہ پوائنٹس انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ جو انسان کا ایپیکس ہوتا ہے ہارٹ بیٹ جہاں فیل ہوتی ہے اس جگہ پر ایک پوائنٹ ہے اس کو قلب کہتے ہیں, جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی بار بار ذکر ہوا قلب سلیم. تو اب یہ جو دل بلڈ پمپ کرتا ہے اس کے بارے میں تو قرآن مجید نہیں کہہ رہا, اور یہ کہا کہ مومن کا دل جو ہے وہ تو نورانی ہوتا ہے اور کافر کا دل جو ہے وہ کالا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے, ہارٹ سرجری کر کے دیکھیں کافر کی ماشاء اللہ چمکتا ہوا اندر سے دل نکلے گا, تو کس دل کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ روحانی قلب کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے, بات سمجھ میں آتی ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ یہ دل ایک تو یہ بتا دیا, اس کا نام بھی پھر مشائخ نے قلب رکھ دیا, اور ان کے نام جو ہیں مشائخ نے قرآن و حدیث سے ہی دیے ہیں. پھر اسی طرح اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر رائٹ سائڈ پر بلو دی نپل یہاں ایک اور پوائنٹ ہے اور اس کا نام روح ہے. سارے پانچ پوائنٹ یہ بھی روح, جسم میں بھی روح, خاص طور پر اس کا نام بھی روح. ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, یوں بھی نام رکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں یہ دل سے تھوڑا سا جو اوپر آئیں گے آپ ٹورڈ مڈل, تو یہاں پر تقریباً کر کے ایک اور پوائنٹ ہے اس کا نام رکھا سر. ایک ہوتا ہے سر اردو میں بولا جاتا ہے, سر نہیں سر. پھر اس کے بالکل اپوزٹ دوسری سائڈ پر ایک اور پوائنٹ اس کا نام رکھ دیا گیا خفی, اور پھر بالکل سینٹر میں اوپر بلو دی نیک ایک اور پوائنٹ ہے اس کا نام ہے اخفا. یہ عالم امر کے یعنی کہ روح کے پوائنٹس تھے جو یہاں پر پانچ ان پوائنٹس کو مینشن کر دیا گیا کہ یہ پانچ پوائنٹس ہیں اور یہاں پر روح لوکیٹڈ ہے, اور اس کی جو اسپریڈ ہے وہ پوری باڈی کے اندر ایوری سیل. اب موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ اپنی پانچ انگلیاں جو ہے ان پوائنٹس کے اندر ڈالتا ہے اور یوں سمجھے انسکریو کرتا ہے اور اس سے جو ہے رو نکال دیتا ہے. جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے اتنی اچھی شکل والا خوبصورت, یعنی جو دوسرے لفظوں میں متبع سنت شکل کا اگر کوئی آئے گا نورانی چہرے والا, تو وہ تو پہلے ہی اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہوگا, وہ تو داڑھی کو امامے کو اور جبے کو لائک کرتا ہوگا. اور موت کا فرشتہ جب آتا ہے اس کے ساتھ اور بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں, وہ آ کے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تمہیں, اور یہ تو پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے, خوش ہو جاتا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بلایا, چلو بھائی چلو. آپ کون سوچتا ہے کسی کے بارے میں ہے جی کہ میری کار ہے میری کوٹھی ہے, اسی وقت اس کو جنت کا گھر دکھا دیا جاتا ہے, یہ دیکھو یہ جنت کا گھر ہے یہاں تمہیں لے کے جائیں گے, اور جناب اوپر سے ایک اسپیشل رف رف سیڑھی جو ہے وہ اتر آتی ہے, اور ایسے وہیکل جو سمجھے وہ تو سارے نظارے اتنے پیارے ہوتے ہیں, اور کہتا ہے کہ لیٹس گو, تو جانے کی جگہ ہے, خوش ہو جاتا ہے. تو جناب آرام سے کہا کہ ایسے نکالتا ہے جیسے مکھن میں سے بات نکال لیا اسے. اب اس کے مقابلے میں جب ایک گناہگار بندہ ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ بڑی درونی شکل میں آتا ہے جیسے کوئی گینگسٹر ہوتا ہے, اب وہ اس کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں گرز اور مارنے والی چیزیں, اور اس کے ساتھ اس کا گینگ ہوتا ہے پورا, اور وہ آ کے چیک کرتے ہیں, کوئی پاؤں چیک کر رہا ہے کوئی ہاتھ چیک کر رہا ہے کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, اور کہتے ہیں وہ بیڈ اسمیل, کیونکہ اس کے اندر گناہوں کی وجہ سے بیڈ اسمیل آ رہی ہے, مارو اس کو. تو اس طریقے سے وہ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کون آ گیا مجھے مارے گئے, تو ڈر رہا. پھر اس کو دکھایا جاتا ہے یہ دیکھ یہ تجھے تیرا ٹھکانا ہے جہنم, یہاں تجھے لے کے جائیں گے. اب وہ اتنا ڈرتا ہے کہ جیسے اس کی روح اب ڈر کی وجہ سے سارے جسم میں پھیل جاتی ہے. آپ جیسے کسی بچے کو اگر کہنا کہ ذرا ادھر میں تیری پٹائی کرتا ہوں ماروں گا, پھر ذرا اس کو اٹھائے نا ذرا بچے کو, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے 20 کلو کا بچہ جو ہے نا 40 کلو کا ہو گیا, آپ اٹھائے اٹھے گئے نہیں. اور اگر کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کینڈی دیتا ہوں اور کینڈی دکھائے اس کو, وہ جمپ مارے گا اور ہاں آپ کی گود میں ہوگا, آپ اس کو پیار کریں گے حق کریں گے کینڈی دیں گے ماشاء اللہ. بالکل اسی طرح ایک کافر کی موت ایسی ہوتی ہے کہ ڈر کے مارے وہ یوں پھیل جاتی ہے. تو میں اب فرشتہ جو ہے اس کو کھینچتا ہے کیونکہ وہ پھیل چکی ہے, بچے کو جیسے اٹھا رہا ہو زبردستی کیسے کریں گے, ایسے جب وہ کھینچتا ہے اس کے ہر ہر سیل کے اندر سے درد ہوتا ہے کیونکہ وہ پھیل چکی ہے, اب اس کو ساری کھینچ کے نکالنی ہے. تو اس طریقے سے اس کو درد سے ہوتا ہے. اب یہ پانچ پوائنٹ سمجھ میں آ گئے. اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ انسان کے اندر عالم خلق کے بھی چیز ہے, یعنی یہ جسم ہے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ تو بنا ہوا ہے ہوا مٹی پانی آگ سے, معلوم ہے نا سب کو, اس کے بھی سینٹر بنے ہوئے ہیں. تو مشائخ کو کشفی طور پر پتا چلا کہ عالم خلق کی دو چیزیں یعنی ایک نفس ہے اور دوسرا جو ہے یہ ہوا مٹی پانی آگ کا جو سینٹر ہے وہ انسان کے اوپر ہیڈ کے اوپر اس جگہ پر یہاں پر لوکیٹڈ ہے, اور جو نفس ہے وہ اس کے فور ہیڈ کے اوپر مڈل کے اندر یہاں لوکیٹ ہے, اور اس کا جو نفس کا اسپریڈ ہے وہ بلو بیلی بٹن جا. کچھ عرصہ مشائخ کشفی طور پہ یہ محسوس کرتے رہے کہ بلو بیلی بٹن ہے, کچھ مشائخ نے کہا نہیں فور ہیڈ کے اوپر ہے. حضرت امام ربانی مجد علیہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہاں ہے اسپریڈ اس کا یہاں ہے, بات سمجھ میں آ گئی پوری الحمدللہ. اب میڈیکلی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انسان کا جو برین ہے سیریبرم اس کے اندر لوبز بنے ہوئے ہیں یعنی پورشن ایسے, اور جو فرنٹل لوب ہے یہ انسان کی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا ہے. مشاہد نے تو کشفی طور پہ بات پتا کی نا کہ بھئی یہاں اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا انسان کا نفس ہے, اور اس کے ایگزیکٹلی پیچھے فرنٹل لوب پڑا ہوا, اور فرنٹل لوب جو ہے وہ سارا یہ جتنا بھی گڑبڑ ہوتا نا وہ سارا کا سارا یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. جیسے انسان کی جو دیکھ رہا ہے نا وہ ادھر پیچھے سے ہوتا ہے, کسی بچے کو زور سے تھپڑ مار دیں اس کی بنائی جاتی ہے. اسی طرح یہ گڑبڑ خان یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ بھی یہ ہوا مٹی پانی آگ کا جو پوائنٹ یہ رہا ہے, اگر آپ میڈیکلی دیکھیں گے تو اس کے نیچے بالکل سینٹرل لوب کے اندر ایسے کر کے پورا کا پورا انسان لیٹا ہوا. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی جو کسی بندے کو فالج ہوا تو وہ اگر یہاں کسی پورشن پہ فالج کا اٹیک ہو گیا تو وہ اس کی سائڈ جو ہے نا باڈی کی وہ ڈیمیج ہو جاتی. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو ٹریکس ہیں وہ جا کے کراس کرتے ہیں, رائٹ سائڈ کا لیفٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہے, لیفٹ سائڈ کا رائٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہے, سنسیشن جو ہیں. اب کیا ہوتا ہے اگر یہاں فرض کیا یہ میرا لیفٹ سائڈ ہے, ادھر ڈیمیج ہوا تو رائٹ سائڈ کی وہ باڈی پیرالائز ہو جائے گی. پتا چلا کہ ادھر سینٹرل لوب کے اندر پوری باڈی کنٹرول پڑا ہوا تھا. یہ بات تو بھائی سائنس نے اب بتائی نا. اور جو لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ مشائخ کی کشف کیا چیز ہوتی ہے, تو بھائی عقل کرو, سمجھو اس بات کو کہ انہوں نے تو کشفی طور پہ بتا دیا تھا کہ بھی یہاں نفس ہے, یہاں پر اس کا باقی کنٹرول ہے. بات اس طریقے سے کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے کہ بھائی ایسے نہیں کہ بالکل بے تکی سی باتیں کوئی بنائی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں سائنس کی. یہ کیونکہ آخری ٹائم ہے, قرب قیامت ہے, سمیٹا جا رہا ہے. جو باتیں پہلے چلی آ رہی تھی نا, اب ان کے سمیٹنے کا ٹائم ہے. مثال کے طور پہ اب یہاں پر ایک بات میں سمجھا دوں آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ اور اس کو کہا کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرو. انہوں نے کہا بھی تیرا رب کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا بھی میرا رب تو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. اس نے وہ کیونکہ عقل سے پیدل تھا, انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اب اس نے ایک اچھے خاصے آدمی کو کہا جی اس کو مار دو, کہتے دیکھا میں نے موت دے دی. اور ایک آدمی جس کو ڈیتھ پینلٹی اناؤنس ہو چکی تھی, کہا اس کو ریلیز کر چپکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بندہ جو ہے نا عقل سے پیدل ہے, اس کو عقل سے عقل نہیں ہے, یہ بے وقوف آدمی ہے. اس کے ساتھ تھوڑی دوسری ٹیکنیک سے بات کرنی پڑے گی. اب ہمارا بھی میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اب چونکہ یہ ستارہ پرست ٹائپ کے لوگ تھے, اب اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. اور قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ جیسے حیران ہے تو سرپرائز ہو جاتا ہے, ایسے سرپرائز ہو گیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں. لیکن علماء نے ایک بڑی پیاری بات بتائی کہ دیکھیں وہ تو سرپرائز ہو گیا اور وہ یہ کام نہ کر سکا کہ نہ مشرق سے وہ کی بجائے الٹا سورج نہیں نکال سکتا, لیکن ہمارا پروردگار تو یہ کام کر سکتا ہے نا. وہ تو سب کا خالق ہے, وہ تو سچا مالک ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے بدلے میں قرب قیامت میں اللہ تعالی سورج کو الٹا نکال کر دکھا دیں گے. بات اس وقت ہوئی تھی لیکن دکھایا کب جا رہا ہے؟ اس دور میں. اس لیے آج کل کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے اور ہر روز یہ پتہ چل گیا وہ پتہ چل گیا, اور لوگ کہتے ہیں جی اس سے تو اسلام کی باتیں جو ہے نا پتہ چل رہی ہیں, اس لیے کہ اب سمٹنے کا ٹائم آ رہا ہے, کلوزنگ ٹائم. تو اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو عقلی دور میں بھی دکھائے جا رہے ہیں. یہ لو تم نے وہی پہ یقین نہیں کیا نا, اب تم مشاہدہ بھی کرو تاکہ جب تمہاری چٹنی بلائی جائے گی پٹائی ہوگی نا تو پھر کچھ نہ کہنا. اگر تو آرام سے بات مان جاتے تو ٹھیک تھا, جب آرام سے نہیں مانی بات تو اب دیکھ لو, اور دیکھنے کے بعد بھی تمہیں اگر ہدایت نہیں ملتی تو بس چھٹی. بالکل اسی طرح مشائخ نے کشمی طور پہ یہ باتیں بتائی تھی, لیکن سائنٹیفکلی آج یہ باتیں اب وہ سمجھ میں آنے لگی. پہلے تو کہتے تھے پتہ نہیں بزرگ لوگ ہیں جی بابا جی ہیں کیا بولتے ہیں, لیکن سائنس بتا رہی ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب یہ عالم امر کی چیز کو دیکھا ہم نے, اور عالم خلق کے ہم نے دو پوائنٹ بتا دیے, نفس بتایا اور یہ ایک پوائنٹ یہ بتا دیا. لیکن اگر آپ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو عالم خلق کی یہ جو یہ پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ پہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ بھئی اس کے اندر ہوا مٹی پانی آگ ہے, چار چیزیں, عناصر اربع سے انسان بنا ہوا ہے اور ایک نفس ہو گیا, تو چار اور ایک پانچ ہو گئے. اور عالم امر کے کتنے لطیفے تھے؟ پانچ. ہر ایک چیز کو ہم لطیفہ کہتے ہیں. لطیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جوک نہیں ہے جی, بعض لوگ سمجھتے ہیں لطیفہ کا مطلب ہے جوک. نہیں بھائی جوک نہیں ہے یہ لطیفہ, جوک تو اصل میں لطیفہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ اس میں ایک ایسا جو ہے صاف پوائنٹ ہوتا ہے جس میں سے انسان جو ہے ہنستا ہے, ہیپینس آتی ہے اس کو اور وہ لائٹ فیل کرتا ہے, اس لیے اس کو لطیفہ کہا جاتا ہے اردو میں. اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ ان پوائنٹس کے اندر روح ہوتی ہے ان کو بھی نام لطیفہ رکھ دیا, تو لہذا پانچ لطائف ہو گئے. لطیفہ کیا جمع جو ہے وہ لطائف, تو پانچ پوائنٹ عالم امر کے چیسٹ کے اندر اور پانچ پوائنٹ یہ ہو گئے, ایک فور ہیڈ پہ اور چار یہاں پر ہو گئے. اب اللہ رب العزت نے ان عالم خلق کے پوائنٹس کو عالم امر کے پوائنٹ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ کر دیا, یعنی نیو سرجن کی لیڈز کو آپس میں جوڑ دیا. تو اس میں جو قلب ہے پہلا پوائنٹ, اس کا تعلق نفس کے ساتھ رکھ لیا, اس کا کنیکشن نفس کے ساتھ. جو روح ہے اس کا کنیکشن جو پوائنٹ ہوا تھی اس کے ساتھ جوڑ دیا, اس کی لیڈ اس کے ساتھ لگا دیا. جو سر تھا اس کی لیڈ کو پانی والے جو انصر تھا ہمارے جسم کا اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اسی طرح جو خفی تھا یہاں پر اس کا کنیکشن پھر آگ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اسی طرح اخفا جو تھا یہ سینٹرل پوائنٹ ہے پانچواں, اس کو پھر مٹی والے کنیکشن کے ساتھ اس کی لیڈ جوڑ دی. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے ایک لطیفے کے اوپر بیٹھ کر محنت کرتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جو نور اس لطیفے کے اوپر آئے گا وہ خود بخود ڈرین کر کے جو کنیکشن ہے اس میں نکلا جائے گا. آپ کسی جگہ پر خود سوچیں نا کہ آپ نے تار کے ساتھ دوسری تار جوڑ کے دوسرا اپلائنس لگا دیا, ادھر سے کرنٹ چھوڑی تو وہ اپلائنس کو بھی گئی اور اس کو بھی چلی گئی. اب کیونکہ روح عالم امر کی چیز تھی, اس میں پوٹینشیل تھا عالم امر کی روحانیت کو حاصل کرنے کا. جسم تو کثیر تھا, وہ تو ڈائریکٹ نہیں لے سکتا تھا, لہذا عالم امر سے جو روحانیت آنی تھی وہ روح پر آئی اور روح کے ذریعے سے وہ عالم خلق کے پوائنٹس کو اس نے سٹیمولیٹ کر دیا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب کیا ہے کہ ایک انسان ہے وہ اس دنیا میں آ گیا, ٹھیک ہے نا. ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ اس دنیا یہ تصیف ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ٹیمپٹیشن رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے چیزیں ہیں, لیکن انسان بلانگ کرتا ہے وہ عالم امر سے, کیونکہ اصل میں تو اس کا ہمیشہ رہنے والی جو جگہ ہے وہ عالم امر ہے, یعنی جنت. جنت عالم امر سے بنی ہوئی ہے کن, تو اس نے تو وہاں جا کے رہنا ہے. ایکچولی تو یہ وہاں سے بلانگ کرتا ہے, یہ تو ٹیمپریری یہاں آ گیا. لہذا اب جو ہے یہاں آ کر جو اس کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی, اس کو اب ٹریٹ تو کرنا ہے نا, تاکہ وہ یہاں اس کی جو پرابلمز ہیں اس سے کس طرح سے بچے گا. تو اس کے بچنے کے لیے اب دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو بھائی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو جو ہے وہ لگام لگائے, شریعت نے جو حکم دیے ہیں ان کو مانے, تو ان کے ماننے کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ یہ اس دنیا میں ٹھیک ٹھیک رہے گا, آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہ, جس نے جو ہے اپنے نفس کو لگام دی, اپنے نفس کو ٹھیک کیا, بے شک وہ کامیاب ہو گیا, ہی سکسیس بتا دیا گیا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ بھئی جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی اس بندی کی اصلاح ہو گئی. انسان کے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم کے اعمال خراب ہو گئے, اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارے جسم کے اعمال ٹھیک ہو گئے. اور یاد رکھو کہ وہ کیا ہے, انسان کا قلب ہے. ایک دل ہو گیا, ایک نفس ہو گیا, دو چیزیں ہو گئی. اب دو طریقے سے انسان ٹھیک ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت اپنی شان دکھاتے ہیں, کیوں کہ اصلاح کے دو طریقے تھے, اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان دکھائی. جب دین اسلام یہاں دنیا میں آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھا دیا, صحابہ کرام جیسے بندے نہ پہلے تھے نہ پھر آئندہ کبھی پیدا ہوئے, وہ اسپیشل تھے. اور یوں سمجھے اللہ تعالیٰ نے جو موسٹ فیورٹ پیپل تھے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, ان کو چن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. ان کو کہنا کہ تم انگاروں پہ چلے جاؤ, وہ چلے جاتے, ایسی طبیعت کے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اب یہ یوں سمجھے قرون ثلاثہ اور قرون اولیٰ کے لوگ, صحابہ, پھر اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, پھر اسی طرح سلف صالحین, یہ وہ سارے لوگ تھے جو قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. ان کی مزاج ایسا ہے, وہ ایسے تھے کہ بھئی کھاتے کم تھے, سوتے کم تھے, لوگوں سے ہم ہاں بات بھی کرتے, بالکل ڈسپلن قسم کے لوگ تھے. کہتے 20-20 سال تک ایسے لوگ ہوتے تھے جو سب تو پھانک کر زندگی گزارتے تھے. ان کی ڈائٹ جو ہے نا, وہ کہتے تھے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, بس تھوڑا سا کھاؤ اور ختم. حضرت امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں فرمایا کہ 18 سال روزانہ صرف 5-7 بادام کھا لیتے تھے, کام چل جاتا تھا. ہماری طرح لنچ اینڈ ڈنر اینڈ بریک فاسٹ بھی ہوتے تھے. حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ وہ مانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ اتنا تھوڑا کھاتے تھے کہ ان کو طول ہی آتا تھا, بلکہ جس طرح بکری کو مینگنیاں آتی ہیں نا, ایسے مینگنیاں آتی تھیں. اور کتنے عرصے بعد آتی تھی, ون سے ویک, کھایا جو کچھ نہیں ہے, کیا نکلے گا اندر سے. تو وہ مانتے ہیں کہ ایک بار کچھ دن کے لیے مجھے روزانہ جو ہے نا باتھ روم آنے لگا. میری والدہ پریشان ہوگی, کہیں گے ڈائریا ہو گیا, اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجو. یہ کیسے روز باتھ روم جا رہا ہے, روز باتھ روم جا رہا ہے. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے, دن میں کئی بار باتھ روم جانا پڑتا ہے. یہ ڈفرنس تھا ان لوگوں کا اور ہمارا. وہ قرون اولیٰ کے لوگ تھے, وہ اپنے نفس کے اوپر مجاہدے کرتے تھے, وہ راتوں کو جاگتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. ان کے اندر جو ہے ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھاتے تھے کہ یہ میرے بندے ہیں, دیکھو کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. دنیا کی محبت نہیں ہوتی تھی, ورنہ اسمارٹ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے تھے, کیا وہ جہازی بنا سکتے تھے؟ ان کو کیا اس وقت وہ ریسرچ نہیں جانتے تھے؟ وہ بھی چاہتے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے. لیکن ان کی بڑی محنت اور تھی, وہ سارا سارا دن قرآن حدیث کو پڑھنے سمجھنے پہ خرچ کرتے تھے, ان کی نیچر تھی. لہذا اس دور میں اب اللہ رب العزت نے اپنی شان دکھائی کہ نفس کے ذریعے سے ان لوگوں کا علاج. لہذا کیا ہوتا تھا, ایک آدمی جو ہے وہ شیخ کے پاس آتا, حضرت مجھے بیعت کر لیں, تو حضرت فرماتے کہ نہیں بھائی, آپ جائیں اور جا کر جو ہے فلاں مجاہدے کریں, استخارہ کریں, ہم بھی استخارہ کریں گے, پھر بیعت کریں. وہ ایک شیخ کے پاس, دوسرے شیخ کے پاس, تیسرے شیخ کے پاس جو جایا کرتے تھے, ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی شیخ مل جائے. یعنی کہ اس وقت شیخ نہیں ہوتے تھے, بلکہ وہ ڈھونڈا کرتے تھے, میچنگ دیکھتے تھے اپنی کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا مجاہدے کرانے والا شیخ مل جائے. تو شیخ بھی اس حساب سے ان کو ٹریٹ کرتا تھا. کیوں کہ شیخ کو پتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے نا, یہ داڑھی بھی آئے گی, ہے جی, جبا بھی پہنتا ہے, امامہ بھی پہنتا ہے, نماز کا بھی پکا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, ہے جی, نقلیں بھی پڑھتا ہے, یہ تو سارے کام کرتا ہے. اس کو کروانا کیا ہے؟ اس کو تو کروانا ہے نفس کے بجائے تھے. تو وہ کہتے تھے اس کو ٹیسٹ کروں گا, ایسے نہیں اس کو لے لوں گا بلا وجہ کہ بس آیا تو اس کو بٹھا لیں گے, ایسا نہیں کریں گے. تو وہ مجاہدے کرواتے تھے, پوچھتے تھے کہ بھائی اس کو لینا کے لیے. کیوں کہ انہوں نے ان کو پرفیکشن کے اوپر پہنچانا ہوتا تھا. وہ اسٹوڈنٹ عام اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے تھے, وہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو پرفیکشن کے لیے آتے تھے. لہذا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, خوب پہلے دیکھا جاتا تھا, شیخ بھی دیکھتا تھا, مریض بھی دیکھتا تھا شیخ کو, خوب جانچ پڑتال کر کے پھر بیعت کا معاملہ ہوتا تھا. اب آج ہم کمزور زمانے میں پیدا ہوئے، ہر طرف دنیا کی محبت عام، اتباع سنت ختم ہو گئی، اتنے فوڈ ورائٹی بن گئی کہ ہم اپنے بچپن سے اب تک دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ بفے لگ گئے ہیں، اللہ کی شان، کتنے بفے، 5-10 ڈشز، نہیں یہ جی ہلٹن میں 100 ڈشز، بندے کا سٹمک کتنا بڑا ہے، کہاں ڈالو گے، سر پہ ڈالو گے، گٹڑی بناؤ گے یا میدے میں اتارو گے، کیا کرو گے، تھیلے میں ڈال رہے ہو، نہیں 100 ڈشز پڑی ہوئی ہیں، کیا ہے، نفس جو چاہے گا وہ کھائے گا، آج ادھر سے منہ ماریں گے، آدھی پلیٹ بھر لیں گے، پھینک دیں گے، پھر اور اٹھا لیں گے، وہ کھا لیں گے، پھینک دیں گے، اور اٹھا لیں گے، نفس ہم اس زمانے میں پیدا ہوا ہے، جو جی چاہتا ہے ہم کرنا چاہتے ہیں، ہے جی، ہر روز نیا جوڑا پہننا چاہتے ہیں، ہماری بہنیں جو ہے نا، ایک دفعہ اگر کہیں جوڑا پہن کے چلی جاتی ہیں، اب کہتی ہیں دوبارہ کیسے وہ جوڑا پہن کے چلی جاؤں گا، یہ تو میں نے پچھلی شادی پہ پہنا تھا، تو بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ تو اس کو یاد ہوگا، پھر اس کو کیسے یاد ہوگا، اس کو اپنا بھی یاد، وہ روز روز بدلتی ہے، تیرے کیسے یاد کرے گی، نہیں جی اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یاد ہے، وہ میرے کپڑے گن رہی ہے، بھائی اس کو اپنے کپڑوں کا نہیں پتا، تیرے کیسے گنے گی، لیکن بس دماغ میں، اب یہ کیا ہے، ہمارا کمزور زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر ہمیں کہہ دیا جائے نا کہ ذرا بھوک پیاس، تو بڑا مشکل ہے جی، نفس کے خلاف چلو، بڑا مشکل، کیسے کریں بھائی، اور ٹیمپٹیشن ہے اتنی کہ توبہ توبہ، جہاں جاؤ باہر، آپ باہر قدم نکالے تو آپ کو جو ہے نامحرم بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گے، لو بھی کمال ہو گیا، تو کلر بھی نہیں ہے، یہ حال، تو اب کیا ہے، یہ ہے دور ٹیمپٹیشنز کا، اب اس دور کے اندر علاج کیسے کیا جائے، علاج تو ابھی بھی چاہیے، تو اب مشائخ نے دعائیں مانگی اللہ رب العزت سے، یا اللہ وہ مجاہدے جو پہلے والے لوگ کر گئے ہم نہیں کر سکتے، نہ کروا سکتے، کیا کریں ہم، مرکز جو بندے آتے ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ صبح مسلمان ہوتے ہیں، شام کو بھی کافر والی باتیں کر رہے ہیں، ایک محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھائی بات چیت سمجھا رہے ہیں، اچھی خاصی محفل چل رہی ہے، ایک بندہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے جی میں تو حدیث کو نہیں مانتا، کیا بول، بھائی ایسے اٹھ کے تم نے بات کیا جی، اور یہ تو مچ ڈاؤٹ، اب جو منکر حدیث ہوگا ایمان اس کا بچے گا یا ختم ہو جائے گا، اسی محفل میں ایک بندے کو کہا بھائی اتی اللہ اتی رسول ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کرنی ہے، کہتا ہے جی قرآن مجید میں کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے، کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیا تیرے لیے کافی نہیں ہے، آپ یقین جانے کہ تھوڑے عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ جو یہ بات کہہ رہا تھا، یہ اپنے گھر میں رات کو سیڑھیوں سے اترنے لگا، اور اس کا جو ہے سر وہ دیوار کے ساتھ لگا، اور اس نے فیل کیا کہ کوئی شاید بم شم جیسے ہو جاتا نا، تو وہ ہو گیا، یہ اپنے بستر پہ آ کر بیٹھ گیا، گھر والوں نے اس کو دیکھا تو بھی چوٹ چوٹ لگی ہے اس کو، تو بھی بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے زور کر دیا، بیوی نے کہا سو جاؤ، کہتے ہاں بس ابھی سو جاتا ہوں، تو اس کے بعد سویرے دیکھا تو وہ مرا ہوا، کیوں کہ انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی تھی، اس کی برین ہیمریج ہو گیا، گھر والے سمجھے سو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا، تو اب اللہ عالم اس کے ساتھ کیا بنا، وہ تو کہہ رہا تھا قرآن مجید میں کتنے دفعہ لکھا ہوا ہے اتی اللہ اتی رسول، قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کر دے، اللہ کرے کہ وہ خاتم ایمان کے ساتھ اس کا ہو گیا ہو، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ صبح اور شام میں ایمان کیسے چلا جاتا، اس دور میں اب جو ہے فکر مشائخ کو کیا ہوتی ہے کہ اس بندے کا کسی طرح ایمان بچ جائے، وہ جو کوالٹی ہوتی تھی نا پہلے کہ بھائی نہیں نہیں ابھی جاؤ جی آپ تخارہ کریں گے تو پھر دیکھیں گے آپ کو مرید بنانا ہے کہ نہیں بنانا، وہ دور ختم ہو گیا، آج کے مشائخ کے پاس بندہ آتا ہے اور وہ فٹے فٹ اس کو کہتے ہیں کہ چلو 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 شابش توبہ توبہ، تم بھی توبہ کے کلمات پڑھو، اور فٹا فٹ مجموعوں کو توبہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہو، کجرا بیان ہوا سب کو کہا کہ توبہ، اب اس توبہ کے کلمات سے کیا ہوا کہ جس نے توبہ کے کلمات پڑھ لیے کم از کم توبہ کا ثواب تو ملا نا اس کو، یہ تو یہی ہوتی ہے کہ ہم توبہ طائب ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں سے وہ بچ گیا، جو اس نے گناہ کیے تھے اس سے توبہ طائب ہو گیا، اور اگر اس بندے نے اصلاح کی نیت سے توبہ طائب ہو گیا اور تعلق کو جوڑ لیا تو شیخ کو ایک اپرچونیٹی مل گئی کہ اب وہ اس کو سمجھائے گا، آہستہ آہستہ بنائے گا، اس کو سوارے گا، اس کو لے کے چلے گا، اس کو ذکر اذکار بتائے گا، تو اب اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ اس دور میں جب ہم کمزور زمانے کے لوگ ہیں تو مشائخ نے اللہ رب العزت سے پھر جب دعائیں مانگی تو ان کے اوپر پھر یہ کشفی طور پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ تم اب جو ہے نفس کی بجائے قلب کے ذریعے سے سلوک کو طے کراؤ، یعنی اسٹوڈنٹس کو اب تم جو ہے جو لیسن دینے ہیں، جو سکھانا ہے، وہ پہلے تو نفس سے دیتے تھے، آدمی آیا اور اس کے کھانے کے اندر پانی ڈال دیا، چلو ابھی یہ کھاؤ، اب ایسے نہیں کرنا، اب پیار محبت سے اس کو بٹھانا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈالنا ہے، اب شاید اس کے قلب کے اوپر توجہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ قلب جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہے نفس کے ساتھ، بتایا تھا نا پہلے، جس طرح سارے لطائف کا ایکسپلین کیا کہ یہ کنیکٹڈ ہے ڈفرنٹ ڈفرنٹ جگہوں سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس نے لطیفہ قلب کا سبق شروع کیا اور اگر وہ ایمانداری کے ساتھ مراقبے کرتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، جو سبق اس کو بتائے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ کرنٹ ڈرین کی اس کے نفس کو، اور نفس کی جو خواہشات ڈیزائر تھی یہ آہستہ گریجولی اس کے اندر سے چینج ہونی شروع ہوئی، اور وہ پھر آہستہ آہستہ شریعت کا تابعدار ہو گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہی ہے کہ بھائی شریعت کا تابعدار ہو جائے، باقی کیا کرنا ہے، کہ ہم نے یہاں پر تماشے تو نہیں کرنے نا۔ اب ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اور دوسرا یہ طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان دکھائی کہ جب لوگ اسٹرانگ تھے اسپرچولی تو اللہ نے ان کے اوپر نفس کے مجاہدوں کو لاگو کر دیا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو، میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر ذرا بھوک پیاس کے اور تکلیف اٹھاؤ اور دنیا کو چھوڑ دو۔ اور جب آج ٹیمپٹیشنز کا دور ہے، ساری دنیا کے لوگ دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار اپنی شان دکھائی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام ہوگی، یہ لوگ اپنے دلوں پر محنت کریں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کریں گے، میں ان کو پھر واصل کر دوں گا، اور اس طریقے سے آسانی کے ساتھ ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دیں گے۔ میں ان المحب لما يحب مطیعن، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، خود بخود وہ اللہ تعالیٰ کا تابعدار بن جائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بن جائے گا، خود بخود وہ شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرے گا۔ لہذا آپ سمجھ آ گئے کہ بھائی یہ دو طریقے ہیں محنت کرنے کے۔ تو مشائخ نقشبند نے، کیونکہ یہ جو مشائخ نقشبند کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ کہا جاتا ہے کہ بعض، یعنی کہ قرب قیامت کے زمانے کا یہ طریقہ ہے، یعنی یوں سمجھے وے آف ایجوکیشن اگر ہم کہی جائے تو ایک تھی پہلے کیریکولم، ایک ہے آج کے دور کا کیریکولم۔ نقشبندی طریقہ جو ہے یہ قرب قیامت کے زمانے کے لوگوں کی تربیت کے لیے یہ سلیبس بنا ہوا ہے، اور جو پہلے مجاہدے آئے تو باقی جتنے سلاسل ہیں ان کے اندر پہلے دور کی چیزیں زیادہ ہیں۔ مثلا آپ نام نہیں لیتے کیونکہ لوگ فینڈ ہو جاتے ہیں، کہتے بھائی ہمارے دوسرے پاس کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے بات بتا دیتے ہیں۔ بھائی دیکھو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ کو 12 تسبیح کرنی پڑے گی، کیا مطلب 120,000 دفعہ تسبیح کرنی پڑے گی روزانہ، آپ کہیں گے صوفی صاحب آپ گھر جائیں خود کریں بیٹھے، ہم سے نہیں ہوتی، ہم نے کاروبار کرنا ہے بھائی، بچے پالنے، 120,000 دفعہ تسبیح کون مارے گا بھائی، ہے جی؟ تو ایسے سلسلے ہیں۔ اب انہوں نے اخیر کہا بھی یہ تو لوگ تو بھاگی جا رہے ہیں یہاں سے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، اچھے خاصا بڑا بڑا مضبوط آدمی نہیں کر پاتا۔ تو انہوں نے کہا چلو یار 20,000 کر دو، 20,000 سے لے کے 12,000 پہ آ گئے، 12,000 بھی نہیں لوگ کرتے، ان سے کہو بھی یہ کرو، نہیں ہوتی، اچھے خاصے کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نقشبندی طریقہ کے اندر پہلا پہلا سبق کیا دیا جاتا ہے، بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں پیدا کر، کون سا مشکل کام ہے، خرچہ ہوتا ہے اس پہ، وہ مشقت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، چلتے پھرتے اللہ کا دھیان، بس اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، واہ 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 واہ، ماں تم آئی نا ماں تم تم، بس 20 منٹ کے لیے روزانہ بیٹھ جایا کرو، کچھ بھی نہیں کرنا، آرام سے بیٹھ جاؤ، مراقبہ کر لیا کرو، بس یہ سوچو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل شکریہ میں کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، مزے لوٹو، 100 دفعہ تسبیح سویرے اتوار کو پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، پھر قرآن بھی پڑھ لیا کرو، یہ سبق ہے نا ہمارے. اب اس کو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا ہم نے دیکھا اچھے جو بزی لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ہے جی، وہ بھی اس کو کر لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کو، اس لیے ان کے اندر تبدیلی آنے لگ جاتی ہے. کیونکہ اب مشائخ کے اوپر یہ چیز کھول دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس بزی دور میں یہ ایزی وے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لہذا قلب کے اوپر محنت کی اور وہاں سے کرنٹ یہ سمجھے ڈرین کی اور وہ نفس کے اوپر پہنچی اور نفس کو انہوں نے شریعت سے تابع دار کر دیا. اب ان کو بس یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو گناہ نہیں کرنا ہے جی، اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا. یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تباہی سنت اور ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑنا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو سلسلہ آلیہ نقشبندیہ ہے نا، یہ اندراج النہایا فی البدایا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اندراج النہایا فی البدایا کیا چیز ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے نہایا کہتے ہیں آخر والی چیز کو اور بدایا کہتے ہیں ابتدا والی چیز کو. تو ابتدا کے اندر انتہا کی چیز ڈال دی، یعنی اس کے سلیبس میں کیا چیز ہے؟ ابتدا کے اندر انتہا کی چیز ڈال دی. انتہا کیا تھا؟ تزکیہ نفس تھا. ابتدا کیا کی؟ بھئی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالو، اللہ 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 کرو. اور انتہا کیا ہے؟ کہ نفس کو تم نے شریعت کا جو ہے تابع کرنا ہے، لہذا ابتدا میں انتہا کا مقام آپ کو اس میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ریکٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے اندر یہ بات سمجھا دی. بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جی کہ انفسی سیر کے اندر افاقی سیر خود بخود ہو جاتی ہے. انفسی کہتے ہیں عالم امر کے لطائف. آپ جب پڑھیں گے نا کتابیں فرض کیا تو آپ یہ ٹرمینالوجی پڑھیں گے. تو کہا انفسی سیر کے اندر افاقی سیر خود بخود ہو جاتی ہے، یعنی عالم امر کے لطائف جو ہے وہ کنیکٹڈ تھے عالم امر کے لطائف کے ساتھ. تو بندہ کار تو عالم امر کے لطائف کے اوپر محنت رہا ہوتا ہے، خود بخود عالم خلق کے لطائف ریکٹیفائی ہو جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ عالم خلق کے لطائف کیا ہے؟ ایک تو نفس ہے اور دوسرا ہوا مٹی پانی آگ ہے. ہوا مٹی پانی آگ سے پورا جسم بنا ہوا ہے، نفس سدھر گیا اور جسم کے اوپر جو ہے شریعت لاگو. تو انفسی سیر کے ساتھ افاقی سیر خود بخود ہو گئی، یہ بات اس میں بتا دی گئی. اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ مراقبہ کیا جاتا ہے. جو یوں کہا جاتا ہے کہ نقشبندی طریقہ کا جو مکھن ہے نا وہ مراقبہ ہے. مراقبے کے اندر نیت یہ کی جاتی ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد بھی کھو جاؤ. یہ کہا جاتے ہیں یہ الفاظ کہ بھی آپ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے. اب کیا ہوتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو اپنے اندر سے نکالتا ہے تو سال ظاہر ہے خلا تو رہے گا نہیں، ویکیوم کو تو فل کرنا پڑے گا. دنیا کا تو یہی اصول ہے، یہاں تو ویکیوم ہے ہی نہیں، لہٰذا کیا ہوگا؟ اللہ کی یاد خود بخود اس کے اندر آ جائے گی. آپ نے نکالی دنیا اور جتنی دنیا نکلی اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ گئی. ایک چیز تو یہ ہوگی مراقبے کے ساتھ. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مراقبے کے اندر انسان یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کے یہاں ہے. اب یہ اس کی امیجنیشن ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ دل تو اس وقت ہی کہہ رہا ہوتا نا اللہ اللہ، انہوں نے امیجن کر لیا کہ بس میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بھی، کہ میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندے نے یہ سوچا کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ کسی کے دروازے پہ بیٹھ گئے، آپ نے کہا جناب آپ سخی ہیں ماشاء اللہ، میں آپ کے در پہ بیٹھا ہوا ہوں، ضرور آپ مجھے خیرات دے کے بھیجیں. اور بندہ اندر سے جو ہے گڑبڑ خان ہے، وہ سوچتے یار آوازیں مار رہا ہے، کہہ رہا ہے بھی آپ سخی ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے شریف آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں. وہ کہتے یار بچہ جہاں اس کو کچھ دے گیا اللہ خیر، یہ بندہ نہیں چھوڑتا. یہ اتنی تعریفیں کیے جا رہا ہے، فقیر یہ آگے نہیں کرتے. ہمارے ملکوں میں فقیر آ جاتا ہے اور دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے اور تعریفیں شروع کر دیتا ہے بندے کی، جی جناب آپ بڑے اچھے تو فلاں. وہ کہتا ہے جی لو بھائی ایک روپیہ تو لو اور جاؤ. جب ایک بندہ دے دیتا ہے اور جو جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ خود محتاج ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے در مل کے بیٹھ گیا اور یہ تصور کرنے کے لیے کہ اللہ تو اپنی محبت کی بھیک مجھے دے دے گا, میں تیرے در پہ بیٹھا ہوں, میں تجھ کو پکار رہا ہوں, اللہ 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 تو اپنی محبت مجھے دے دے. ہاں مجھے بتائے کہ جب بندہ یہ گمان کر کے بیٹھے گا اللہ نہیں دے گا, اللہ بھی اس کو بھیک دے گا نا. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بندے کو اب چیز ملنی شروع کر دیتی. اب کیا ہوتا ہے جب وہ یہ وہ کرتا ہے نا, تو اب یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ عالم امر سے جو بھیک آئے گی ہاتھ تو نہیں لیں گے نا, یوں کر کے عالم امر کی چیز اس کو ریسیو کرے گی نا. ہم نے پڑھا تھا کہ عالم امر کی چیز روح ہے اور روح کے پوائنٹس ہیں. تو چنانچہ کیا ہوتا ہے, بندہ بیٹھ کے پہلے قلب کے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے, تو قلب کے اوپر اب جو ہے نورانیت جو ہے وہ اس کے اوپر داخل ہونی شروع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. چنانچہ جب وہاں سے نورانیت اس کے اندر آئی اور یہ جو قلب ہے یہ تو پہلی نورانی تھا, یہ تو روح تھی. تو میں ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ روح ہوتی ہے, وہ پاکیزہ ہوتی ہے, بس جا کے خراب اس کو کر دیا جاتا ہے. لہذا اب یہ کیا ہوتی ہے, روح جو ہے اس کے اندر جب پاکیزگی آنی شروع ہوئی تو یہ روح اب اوپر کنیکشن لینا شروع کر دیتی ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ اپنے اصل کے ساتھ واصل ہو جاتی ہے, یعنی اپنا جو اس کا اصل اوپر ہے عالم امر میں اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ کنیکٹ تھی نا اس عالم خلق کے ساتھ, اب روحانی محنت کرنے سے یہ عالم امر کے ساتھ جو اس کا کنیکشن اصل تھا اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوئی, وہاں سے نورانیت ڈرین کرتی ہوئی عالم امر کے اس لطیفہ کے اوپر آئی اور اس لطیفہ سے ڈرین کرتی ہوئی اب جو ہے عالم خلق کو بھی ڈرین کرتی. میک سنس؟ کہ بھی اس طریقے سے پھر اس کی جو ہے پیوریفیکیشن اینڈ ریکٹیفیکیشن سٹارٹ ہوا. اور فرمایا کل شیئن یرجو الی اصلہ, کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. لہذا بھئی روح کے یہ جو لطائف ہیں ان کو بھی اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. اب چونکہ یہ روح جو ہے قید تھی اس لطیفے کے اندر, اور اس لطیفے کے اندر جہاں یہ قید تھی اس کو کہتے ہیں مضغہ. جب اس مضغہ سے یہ روح نکلتی ہے ایک خاص طریقے سے اور اوپر کنیکٹ ہوتی ہے, اس نکلنے میں ایک حرکت سی محسوس ہوتی ہے, حرک ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ذکر اذکار کرنے والے ہیں بعض اوقات وہ اس کو محسوس کر لیتے ہیں, وہ فیل کرتے ہیں کہ میرا دل جو ہے کچھ کر رہا ہے, عجیب سی ایک گدگداہٹ جسے کہتے ہیں نا, ایک ٹریملنگ سینسیشن جو ہے نا ان کو فیل ہوتی ہے, اور وہ اس وقت ان کی روح کا جو نکلنا ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کو مشاہد نے کہا کہ ان کا قلب جاری ہو گیا. اب یہ جو سینسیشن سٹارٹ ہو گئی ہے نا, اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب یہ روح کے کنیکشن ہونے لگ گیا ہے. ہر بندے کو یہ چیز نہیں فیل ہوتی کیونکہ ہر بندے کے مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی نیچر میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو فیل ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو یہ تحرک فیل نہیں ہوتا, ہر ایک کی کیفیت میں فرق ہوتا. لہذا مشائخ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ جب یہ روح اپنے اصل سے واصل ہو جائے گی تو اس سے اس کی وجہ سے وہاں سے جب نورانیت آئے گی اس کا افیکٹ جو ہے عالم خلق کے اوپر ہوگا, اور عالم خلق کی وجہ سے پوری باڈی کے اوپر شریعت نافذ ہونے شروع ہو جائے گی. شیخ سمجھ جائے گا کہ اس کی جو ہے روح اوپر واصل ہو رہی ہے, کیونکہ ہر ایک کا جو ہے پھر بعد میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو سمجھے اسپرچل پرابلم کے ساتھ کنیکشن ہے ہر لطیفے کا. اگر روح وہاں پر پیوریفائی نہیں ہوگی تو اس کی کثافت کی وجہ سے, اس کی ہیویڈس کی وجہ سے انسان کے دل میں وہ بیماری پیدا ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر یہ آدمی ذکر نہیں کرتا تو اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی, کیوں کہ اگر اللہ اللہ کی محبت پیدا نہیں کر رہا اور روح جو ہے وہ کثیف ہو گئی, تو جب دل کا کام ہے محبت کرنا, جیسے آنکھوں کا کام دیکھنا, کانوں کا کام سننا, دل کا کام محبت کرنا, اگر اللہ سے محبت نہیں کرے گا تو بھائی کہیں نہ کہیں تو محبت کرے گا نا, اس کا کام ہے. تو وہ کیا کرے گا, پھر وہ دنیا سے محبت کرنے کا لگے گا. اب جب موت کا وقت آئے گا اس کا جانے کا جی نہیں جائے گا, یہ تو دنیا سے محبت کرتا ہوگا, کہے گا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, میں تو یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو اپنے وطن اصلی کو بھول جائے گا اور یہاں وطن اقامت کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جائے گا. اور آج ایگزیکٹلی یہی تماشا ہو رہا ہے, ہر آدمی یہاں آیا ایسا بھولا کہ واپس جانا اس کو یاد ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ جو دل کا جاری ہونا اور یہ روح کا اوپر جانا, آج ذرا لیکچر لمبا ہے, چلے گا؟ کیونکہ آج اپنے لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ ذرا پھر اپنے والی بات ہوتی ہے نا, اس لیے جی چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتایا جائے یہ ساری باتیں, اس لیے ذرا حوصلے سے بیٹھے رہے سنتے رہے ماشاء اللہ. تو اب کیا ہوا, یہ جو اوپر جانا ہے نا, اب اس کی تفصیلات سمجھیں. ہمارے مشائخ نے اس کو کہا کہ یہ سیور اربا ہے. سیور جو ہے وہ جمع ہے سیر کی, اربا کہتے ہیں چار کو, کہ یہ جو روح کا جانا ہے نا یہ چار قدم ہے. کسی نے کہا چار قدم, کسی نے کہا سیور اربا. وہ کیا ہے سیور اربا؟ اور کہا جی جب یہ روح جو ہے یہاں اپنے مزرعہ سے نکلتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے عالم امر کی طرف, تو ہم اسے کہتے ہیں یہ سیر اللہ کرنے جا رہی ہے. یہ سیر کون سی ہے؟ سیر کہتے ہیں نا جسے واک کرتے ہیں, سیر ہوتی ہے یعنی جانا. تو یہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ, اللہ کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو یہ وہاں انجوائے کرتی ہے. جب آدمی اپنے گھر پہنچ جائے تو اس کو مزے آتے ہیں, ساتھ جا رہا ہے وہ تو کہتے ہیں بھائی آپ بھی اپنے گھر آ گئے الحمدللہ. اب انسان کی روح جو ہے عالم امر کی چیز تھی, وہ جب وہاں پہنچ گئی تو وہاں وہ سٹے کرتی ہے. اب جتنی دیر وہ وہاں سٹے کرتی ہے اس کو کہتے ہیں سیر فی اللہ. یہ ٹرمینالوجی ہے, تو کہ بھائی وہ وہاں پر رہ رہی ہے عالم امر کے اندر. اب جتنا سا اس کا نصیب ہوتا ہے وہ وہاں روح انجوائے کرتی ہے, پھر اس کو واپس لٹایا جاتا ہے اس مزرعہ کی طرف اس کا آنا ہوتا ہے. جب وہ دوبارہ واپس آتی ہے تو اب کہتے ہیں یہ سیر من اللہ, اوپر سے واپس آ رہی ہے من اللہ, اللہ اللہ کر کے اب روح واپس آ رہی ہے. اب جب یہ واپس آ گئی تو اب یہ اس نے آ کر یہاں پر رہنا شروع کر دیا, لیکن یہ گئی تھی اوپر, اور اوپر تو فرشتوں کا ماحول تھا, نورانی ماحول تھا, لہذا اس روح کے اوپر بھی کوٹنگ ہو گئی نورانی, سمجھ رہی نا. تو نورانی کوٹنگ لے کر یہ واپس اس کے اندر آئی اور یہاں رہنے لگی. اس کا نام رکھ دیا سیر فی الاشیاء, کیونکہ اب اس نے یہاں اشیاء کے ساتھ چیزوں کے ساتھ دنیا میں رہنا سہنا ہے. لیکن اس کا یہ جو سیر کرنا تھا سیور اربا, اس کا ایک فائدہ ہو گیا کہ ایک تو یہ اپنے اصل سے واصل ہو گئی, دوسری بات یہ ہوئی کہ وہاں سے کوٹنگ کروا کے آ گئی, اور تیسری بات یہ ہوئی کہ رہ تو دنیا میں رہی ہے لیکن مزے جو ہے نا یہ عالم امر کی لے رہی ہے. انسان کی جو فطرت ہے اب یہ جو ہے فرشتوں والی ہو گئی, ہے انسان لیکن اب اس کے اندر فطرت سے سلیم ہو گئی, فرشتوں والا اس کا مزاج بن گیا. اب اس کے لیے بھوکھا پیاسا رہنا آسان, اس کے لیے کم سونا آسان, اس کے لیے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکا تھکا دینا آسان. ورنہ کافر سے پوچھو بھائی پانچ ٹائم نماز, فائیو ٹائمز ٹو مچ, کیا بات کرتے ہو, سارے دن نماز پڑھتے رہتے ہو, ان کے لیے عجیب سی بات ہوتی. مسلمان سے پوچھو وہ کہتے ہیں بھائی پانچ ٹائم نماز کیا, وہ تو فرض ہے بھائی, ہم نے تو تہجد پڑھنی ہے, ہم نے تو اشراق پڑھنی ہے, چاشت پڑھنی ہے, وابین پڑھنے, ہم نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے, وضو پڑھنا ہے, ہم نے تو پتہ نہیں کیسے کچھ کرنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے صلاۃ حاضر پڑھنی ہے, دو رکعت توبہ کی پھر پڑھنے ہیں. بھائی تم سارا دن پڑھتے رہو گے بھی کیا کرے, ہماری طبیعت بن گئی ہے, فرشتوں والا مزاج ہے, فرشتے بھی سارا دن یہی کچھ کرتے رہتے ہیں, ہم بھی یہی کچھ کریں گے کیوں. اب یہ روح نورانی ہو گئی. اچھا بعض لوگوں نے اس سیر اللہ کا نام رکھ دیا عروج، کہ یہ عروج کر رہی ہے روح. جب یہ وہاں سیر فلا ہوئی تھی، وہاں رہی تھی، اس کا نام رکھ دیا انہوں نے کہ یہ وہاں جا کے فنا ہو گئی، بیٹھ ہو گئی وہاں پہ، اس ماحول میں دکھ سکی ماشاء اللہ فرشتوں کے ماحول میں. جب یہ واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ عروج کے اپوزٹ کیا ہوا، نزول ہو گیا. اور جب اس کے بعد اس دنیا میں رہی تو یہ اس کو بقا نصیب ہو گئی، مطلب وہاں فنا ہوئی تھی، یہاں آ کے اس کو بقا ہو گئی. کہاں سے بقا ہوئی؟ کہ بھئی یہ باہر جو کثافت مصیبت تھی نا، اس سے بچ کے اندر بقی رہ گئی، تو روح جو ہے بچ گئی. تو انہوں نے ٹرمینالوجی بنائی ہے، ہمارے مشائخ رقشبند نے سجور عربہ کہا ہوگا. اچھا اب بہت سالکین کہیں گے پتہ نہیں شیخ صاحب کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کون سی سٹوری سنا رہے ہیں، ہے جی. تو بھئی یہ کیا کچھ نظر بھی آئے گا جانا آنا یا کیا ہوگا؟ بھئی اس کی مثال جو سمجھیں، اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور آپ کو مل گئی ونڈو سیٹ، تو ونڈو سیٹ سے آپ کو باہر نظر آئے گا نا، ایئرپورٹ بھی نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے جی وہ دوسرے جہاز بھی کھڑے ہوئے ہیں، بندے بھی کھڑے ہوئے ہیں، ٹرک بھی ہیں، بسیں بھی اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا وہاں پر مشینیں کھڑی ہوئی ہیں، بلڈنگ بھی ہے ایئرپورٹ کی، جہاز رن وے پہ وہ دوڑ رہا ہے جی، ہاں جی بڑا فاسٹ اسپیڈ ہے جی. اور یہ جناب اس نے ٹیک آف کر لیا، اور جیسے ٹیک آف کیا اور نیچے تو بڑے جناب گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر، اور درخت بھی بہت سارے ہیں، اور ادھر سے وہ ایک دریا سے بھی بہہ رہا ہے، اور جناب جہاز اوپر جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، اور بادل آنے لگ گئے ہیں. واہ بھی واہ، بڑے بادل ہیں بھی، تو بڑے زبردست کالے کالے بادل، اور پتہ نہیں کیسے کیسے بادل. اور جب بادل تھوڑی دیر بعد ختم ہو گئے، پھر وہ نیچے دیکھتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے اوہ یہ تو بھائی میں سمندر کے اوپر جا رہا ہوں، نیچے سارا سمندر ہے. کچھ دیر گزرتی ہے، پھر وہ جناب وہ رات ہونے لگ جاتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے وہ سمندر کے اندر ایک ایریا آ گیا، اس میں لائٹیں جل رہی ہیں، اور وہ جناب ایک پتہ نہیں یہاں پر لگتا ہے کوئی آئی لینڈ ہے جی، وہاں لائٹیں جل رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جہاز لینڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ جہاز نیچے آنے لگ گیا، اور نیچے سے پھر اور چیزیں نظر آنے لگ گئی، اور جناب جہاز لینڈ کر گیا. اس نے ساری چیزیں تماشے دیکھے نا. اور جو بندہ آئل سیٹ پہ بیٹھا ہوا اس کو کیا نظر آئے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی یہی جو کچھ میرے لیے نا، بس یہی کچھ ہے. اسے کہے پہاڑ تھے، دریا تھے، اور جناب بڑا یہ تھا ویدر، اور بجلی چمک رہی تھی باہر، تمہیں کچھ پتا؟ وہ کہے گا نا میں تو سو رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، بس کھایا پیا مزے کیے، بیٹھا رہا اپنی آئل سیٹ کے اوپر. اچھا دونوں جو ہیں منزل پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ دونوں پہنچے ہیں نا، وہ بھی پہنچ گیا، یہ بھی پہنچ گیا. باہر نکلا تو اپنا سامان تھا کہ چل میرے بھائی تم بھی یہاں میں بھی یہاں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی ہے فرق؟ تو انہیں جو دیکھا ہے سارا باہر ونڈو سے، تو اس میں اور آئل سیٹ والے کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اسی طرح بعض صوفیاء کو یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان سیور کے اندر، وہ دیکھتے ہیں کاش سمائی، کاش بصری، اور جناب اس کے اندر کیفیات، اور جناب معاملات، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور میرے جیسا آئل سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے مزے سے، اور جناب ہمیں کیا بھی کچھ نظر آئے نہ آئے، بس سفر طے ہو گیا، الحمدللہ ہمارا مقصد ہمیں مل گیا، ساری سیر ہو گئی، تو کوئی پرواہ نہیں. ضروری تو نہیں کہ ہم نے ضرور باہر جھانک کے دیکھتے رہنا. تو اس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ عروج، نزول، فنا، بقا سب چیز ہو گئی. شیخ کو پتہ چل جاتا ہے جب انسان اپوائنٹ ہو جاتا ہے اس ڈیوٹی کے اوپر، وہ اسسمنٹ کر لیتا ہے کہ اس کے لطیفے کا اب جو ہے عروج ہے، اب نزول ہے، فنا ہو رہی ہے، بقا ہو رہی ہے، کس حساب سے، اس کے مطابق وہ اس کے سبق بڑھاتا چل جاتا ہے. اس لیے ہمیں جھنجھٹ میں نہیں پھنسنا، سبق دے رہا ہے کہ شیخ نہیں دے رہا، بھائی جو بھی کر رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے، اس کو تو نہیں پتہ چل رہا، تم آئل سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے اس کو اپنی ڈیوٹی کرنے دو، معاملہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. تو جب جیسے جیسے ہوگا وہ تمہیں بڑھاتا رہے گا. اچھا اب ایک چیز اور بھی بڑی پیاری یہاں پر بتا دی کہ جب یہ سیور ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ اب یہ جو ہے نا بندے کو ایک دفعہ یہ نصیب ہونے کے بعد پھر یہ واپس نہیں لوٹتا سال کے طور پر, کہ اس کے جب یہ پانچوں لطائف واصل ہو جاتے ہیں صحیح معنی میں, تو پھر اس کو ایسا مزہ لگ جاتا ہے روحانی طور پر کہ اب یہ خراب نہیں ہوتے سوکھے. یعنی یوں سمجھے کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے, ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت ان کو لگ جاتی ہے. کہتے ہیں چاٹ لگ گئی, کہ اس کو اس مزے کی چاٹ لگ گئی, وہ اس کو مزہ لگ گیا. اب یہ کیا ہوتا ہے, ہاں بھائی شیخ کی جان نہیں چھوڑتا, شیخ ڈانٹتا ہے تو جا پڑے جاؤ آرام کرو سو جاؤ, نہیں کھڑے ہوئے ہم کیوں کھڑے ہوئے, بھائی مزہ لگا ہوا ہے. صحابہ کرام راتوں کو اٹھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر چکر لگایا کرتے تھے, میرے محبوب یہاں آرام کر. واپس آج ہم اپنے مشائخ کو ایسے دیکھتے ہیں جی رات کو سو رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کے کمرے کے باہر بیٹھے رہے, لوگ بیٹھے تھے کیا مزہ لگا ہوا ہے, بلانا چاہو بلا نہیں سکتا بندہ. اور اسی طرح فرمایا کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. یہ جو نعمت ہے ایک دفعہ کسی کو مل جائے نا پھر نہیں جاتی. کیوں کہ اگر ایک بچہ بالغ ہو جائے وہ پھر کیا نابالغ ہو سکتا ہے. جس نے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت پا لی, اب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کے بغیر رہ نہیں سکتا, اس کی تو روحانی موت ہو جاتی ہے. اس کو تو ایسا مزہ لگ گیا کہ اب اس لیے کہتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوا کہ یہ اب دوبارہ خراب نہیں ہو سکتا. مطلب کیا ہے, دوسرا یوں سمجھیں کہ جس کو یہ روحانیت نصیب ہو گئی اب یہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ فرما دیتا, شیطان کے وسوسے سے اب اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے. یا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا کوئی گناہ نہیں کرتا جو ناقابل معافی ہو. اگر اس سے گناہ ہوا اس نے فوراً توبہ طائب ہوا, اس نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ مجھے معاف فرما دی, اللہ مجھے معاف فرما دی, غلطی ہو گئی مجھ سے مجھے معاف فرما دی. یعنی پرسسٹنٹلی وہ اس گناہ کو نہیں کرتا. اب یہ جو عروج والی بات ہے یہ بھی ہر بندے کو ڈفرنٹ لیول پہ ہوتی ہے. یعنی عالم امر میں تو وہ گئے لیکن کس کتنی ڈیپتھ میں گئے یہ بھی ہر بندے کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. مثلا ہم اس چھت کے اندر ہم کہیں کہ بھئی یہ آدمی اگر ہم اونچا کس چیز کو جیسے وہ بال ہوتے ہیں نا بچوں کے پاس تو اس بال کو اگر یہ پھینکے نا تو بال اچھل کے واپس آتی ہے. اچھا اب وہ کسی کی بال یہاں تک آئے گی کسی کی یہاں تک آئے گی کسی کی بال وہ چھت کے قریب گئی ہوئی ہوگی, جتنے زور سے اس نے مارا اتنے زور سے ریباؤنڈ ہوا اور اتنی اونچی چلی گئی. اسی طرح جب بندے کا یہ جو عروج ہوتا ہے وہ جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو کسی کا ایک مقام تک گیا کسی کا اس سے اوپر گیا کسی کا اس سے اوپر گیا کسی کا اس سے اوپر گیا, ہر ایک کا مختلف لیول تک عروج ہوتا ہے. کیوں کہ ہر بندے کی محنت میں اور اس کے تقوی اور طہارت میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے یہ علم حال ہے, علم کام نہیں ہے. اب کوئی کہے جی ہمیں بتائیں گی بھائی کیسے بتائے, پتہ نہیں تیرا عروج کتنا ہوا جو اتنے حالات کا پتہ ہوا کسی کا, ہاں ہمارے حضرت اللہ جانے وہ کیا کیا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھولتے ہوں گے, کن کن کیفیات اور کن کن مزوں میں جاتے ہوئے. اگر ہم پڑھ لیں بیٹھے شجرا کتاب لکھی ہوئی ہے سبق پڑھ لیا ہم نے ہو اس میں یہ ہوتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے میرے دل پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, تو تیرے دل میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا, تیرے تو دو انچ چھلانگ ماری اور دو انچ چھلانگ مارنے سے کیا کہیں گے یہ آسمان میں دیکھ کر آ گیا ہوں. دیکھیں نا آپ اس کو یوں سمجھے, چڑیا بھی اڑتی ہے نا, اس سے پوچھے نا چڑیا کو کہ میں ہوا میں اڑتی ہوں آسمان میں, اور شابش تو ٹھیک ہے بھائی آسمان میں اڑتی ہے بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ پوچھیں کبوتر سے وہ کہے گا جی آسمان میں میں اڑتا ہوں, یہ چڑیا بیوقوف ہے یہ ایک درخت اڑتی ہے اور دوسرے درخت جا کے بیٹھ جاتی ہے, اس کو تو کیا پتا آسمان میں کیا ہے. ابھی ٹھیک ہے بھائی تو بھی صحیح کہہ رہا ہے. اور اگر وہاں پر بیٹھے ہوں شاہین صاحب وہ کہے گا یہ سب بیوقوف ہے ان کو کچھ پتا اس سے تو کچھ نہیں ہے, انہوں نے تو آسمان دیکھا ہی نہیں ہے, آسمان پہ تو میں اڑتا ہوں, یہ تو ایسے بس نیچے پھرتے رہتے ہیں ایسے اس کو آسمان کہتے ہیں, یہ آسمان نہیں ہے. اس لیے ہر بندے کا عروج مختلف ہوتا ہے, وہ مختلف احتیاط کو پاتا ہے اور اسی لیے اسی کو ہی پتا ہوتا ہے اس کا کہ اس کو کیا مزہ و لطف ملا. اس لیے یہ علم حال ہے, علم قال نہیں ہے. علم قال کتابوں میں بتا دیے گا, علم حال کرنے سے پتا چلے گا, نہیں کریں گے نہیں پتا چلے گا. اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھ لیں, موقع ہے, آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں ہم بھی بتائیں گے آپ کو. بیٹھے جو ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تصوف پڑھاؤ, تو پڑھو پھر آپ تصوف. کہتے ہیں جی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مستحلقین. کیا کہتے ہیں؟ مستحلقین. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا لطیفہ اپنے اصل کی طرف گیا, یعنی سیر اللہ ہوئی اور سیر فلہ میں جا کر یہ چمک گیا. یہاں سے گیا تھا اور سیر اللہ کرتا ہوا جب سیر فلہ یعنی عالم امر کے اندر گیا تو وہاں اس کا لطیفہ جا کر وہیں پر ٹھہر گیا فرشتوں کے ماحول میں. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی عجیب سی طبیعت ہوگی, تنہائی پسند ہو جائے گا اور ایسی ایسی باتیں کرے گا جو عام پبلک کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. پبلک کیا کہتا ہے؟ اس کی باتیں عجیب سی ہو جائیں گی. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, ہاں جی تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیرے راز سے, تیرے نام سے, بس محب ہے انہیں خیالوں میں کھویا ہو. ہاں جی یہ حضرات مجذوب کہلاتے ہیں, جو اس قسم کی ان کی طبیعت بن جاتی ہے. نہ ان کو بھوک لگ رہی ہے, نہ کوئی پیاس لگ رہی ہے, نہ ان کا کوئی سردی گرمی فلاں, یہ دنیا کی چیز ہے. آپ ان سے کوئی بات کریں وہ آگے سے آپ کو ایسی ٹکا کے جواب دیں گے, آپ کہیں گے یا اللہ کیسے بات کی جائے, پتہ ہے کہ اور بات کرتا ہے, پوری دنیا میں رہتا ہی ہے کہ وہ کھویا کھویا یہ کرتا ہے ہر وقت, ہے نا. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مستحلقین ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو سیر فلہ کرنے کے بعد واپس آتے ہیں, نزول ہوتا ہے جن کے ہاں, یعنی وہ سیر من اللہ کر کے سیر فل اشیاء میں آ جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں راجعین, رجوع کرنے والے, یعنی لوٹ کر آنے والے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اور جب یہ لوٹ کر آتے ہیں تو اب یہ آ کر دوبارہ عام انسانوں کی زندگی گزارتے ہیں. اس کا لطیفہ اوپر گیا لیکن واپس آ گیا, منور ہو گیا, دنیا کے اندر رہیں گے لیکن عالم امر سے یہ کنیکٹڈ رہیں گے, شریعت کی تابعداری کریں گے. اور یہ لوگ جو ہیں راجعین کہلائیں گے. یہ جو راجعین ہوتے ہیں یہ قطبیت کی لائن کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے ہاں جو سب سے بڑا بزرگ ہوگا اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں, قطب الاقطاب کہتے ہیں, ایسے بہت سارے نام ان کے رکھے ہوئے ہیں. یہ اس لائن کا ہوتا ہے کہ یہ جو قطب ہے. اور وہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں ان کو فردیت کی لائن کہا جاتا ہے. ان کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو فرد کہتے ہیں. اور پھر ان کے بھی اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ ان کے نام ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپنے یعنی فنائیت کے ان کے اپنے اپنے لیول ہوتے ہیں, اس کے مطابق ان کے نام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بس ان کو جذب کر لیا, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مجذوب لوگوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ان سے ایسا کام لینا تھا, اللہ نے ان کی عقل کو لے لیا, بس ان کے اوپر وہ نورانیت ڈالی جا رہی ہوتی ہے اور ان سے کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ راجعین جو ہیں انہوں نے لوٹ کے آنا ہوتا ہے, وہ قطب الارشاد ہوتے ہیں, یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھانا سکھانا ہوتا ہے. اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر وہ موفوق الفطرت باتیں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ حضرت آپ ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, ہمارے بس سے باہر ہے. تو لہذا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ عام زندگی گزاریں, یعنی ان کی زندگی عام ہوگی, اتنی عام ہوگی کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام ہوا کرتی تھی. کہ کفار جب آتے تھے تو ان کو حیرت ہوتی تھی کہ ہاذا رسول یاکل الطعام, یہ تو کھانا پینا کھاتا ہے, ہاذا رسول یہ رسول ہے, وہ یمشی فی السوق یہ تو جا کے بازار میں سودا سارا خرید کرتا ہے, وہ کہتا ہے یہ رسول ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی کو سمجھ نہیں آئی یہ بات, وہ کہہ لگے یہ رسول. اچھا بعض لوگ آتے تھے پھر کہتے تھے من منکم محمد, تم میں سے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی صحابہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھل مل کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اور یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ جس کا عروج کامل ہوتا ہے اس کا نزول بھی کامل ہوتا ہے. یعنی جو جتنا بلند اوپر جاتا ہے جب وہ لوٹ کر آتا ہے آپ اس سے ملیں گے وہ ایسا ملے گا کہ آپ کو فرق پتہ نہیں چلے گا کہ عوام الناس میں اور اس میں کوئی فرق بھی ہے. اتنی سادہ زندگی وہ گزارنے کی کوشش کرے گا کہ انسان حیران ہو جائیں گے کہ بھئی یار یہی شیخ ہے یہ جی بڑا بھی اللہ کو ولی ہے کیا سر ولی ہے اس تو سارے وہی مسئلے مسائل ہیں میرے. آج اتنی اس کے ساتھ مطابقت محسوس ہوگی. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو مشائخ عالم امر میں رک جاتے ہیں نا اور عالم امر کی باتیں کرتے ہیں اکثر انہی سے کرامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت کہتے ہیں کوئی خلاف عادت کوئی چیز ہو جائے, ایسی کوئی چیز ہو جائے جو عام پریکٹس کی چیز نہیں ہے. تو اب یہ جو کرامتیں ہیں نا دو قسم کے لوگوں سے ہو سکتی ہیں, ایک تو کاملین سے بھی ہو سکتی ہیں اور ایک راہ کے ناقصین سے بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جو لوگ ابھی سبق حاصل کر رہے ہیں ابھی انیشل لیول کے لوگ ہیں ان سے بھی یہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے اور جو پکے شیخ بن چکے ہیں ان سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کتابیں پڑھی پڑی ہیں ان کی کرامتوں کی, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, باجی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. مجھے حیران ہوتا ہے اتنی کرامتیں. اچھا کیوں ہوتی ہیں ان سے کرامتیں کاملین سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دعوت و تبلیغ کا کام لینا ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی کرامتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ ان سے فیضیاب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کاملین سے بھی جو ہے لاکھوں بندوں کو کلمہ پڑھوا دیتے ہیں, ان سے ان کرامتوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں. اور کئی مرتبہ جو ہے یہ سالکین سے بھی صادر ہو جاتی ہیں, ناقصین سے جو ابھی شروع شروع والے ہیں راہ کے راہ سلوک کے اندر شروع شروع والے. کیوں ان سے کیوں ظاہر ہو جاتی؟ اس لیے کہ ان کا لطیفہ عالم امر میں گیا ہے جی, یہاں سے نکلا سیر اللہ کی اور سیر قلعہ میں وہ ابھی تھا, ابھی نزول نہیں ہوا وہاں پر تھا, اب یہاں سے باتیں نکلنی شروع ہوگی ہے جی, کرام سے ظاہر ہونے لگی. ایسی سی بات کبھی شروع کر دی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھے, ان کا نام تھا حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ. ایک دفعہ سفر پہ گئے اور دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ماہی گیر, وہ کھڑے ہیں اور جال پھینکتے ہیں اور جناب وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور مچھلیاں ان کے پاس آتی چھوٹی چھوٹی. کچھ دیر وہ یہ تماشا دیکھتے رہے, یہ کیا وقت ضائع کیے جا رہے ہو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ رہے ہو؟ طبیعت میں جوش آئے, جوش آیا, ان سے کہتے ہیں لاؤ میں جال پھینکتا ہوں, تم کیا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑتے ہو؟ انہوں نے جال پھینکا اور کہتے ہیں جی کم از کم ڈھائی من کی مچھلی نکل آئی, کہنے کہ یہ پکڑو اور جاؤ گھر. اب یہ ان کی کرامت تھی. جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو پتہ چلا نا کہ ابو الحسن نوری نے یہ کام کر کے دکھایا ہے, تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ ابو الحسن نوری کاش کہ تو جال پھینکتا اور تیرے جال کے اندر جو ہے سانپ پکڑا جاتا, تجھے ڈس لیتا اور تو وہیں مر جاتا, کم از کم تیرے سے یہ کام نہ ہو. ہمارے حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ سلسلہ علی نقشبندیہ کے شیخ تھا, آپ کا ایک خلیفہ تھا. اچھا حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ مسکین پور شریف میں رہتے تھے, گاؤں تھا اور ٹرین چلتی تھی اور بھائی اتنی ٹرینیں تھوڑی جایا کرتی ہوں گی, سارے دن میں شاید ایک ٹرین جاتی ہوگی. انہوں نے اپنے شیخ کے پاس جانا تھا, جوش تھا طبیعت میں, بھائی حضرت سے ملاقات کرنی ہے اور جانا بھی ٹرین پہ ہے. لو جی وہاں پر ٹرین آئی اور یہ بھی اپنے وہاں پلیٹ فارم پہ پہنچے, انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ٹرین نکلی جا رہی ہے, انجن چل پڑا چک 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 چک, وہاں پر ایسے ہوتا نا پاکستان میں. انہوں نے اشارے اشارے کیے کہ بھئی یہ جو ہے ٹرین بھی مجھے بھی چڑھا لو, روک لو. اب کون روکے گی جی؟ انہوں نے اپنی توجہات دی اور انجن خراب ہو گیا, رک گیا جی. یہ ہوا کہ وہ چڑھنا چاہتے تھے وہ پھر بھی چڑھا دیتے, اچھا یہ ان کو چڑھائے تو انجن چل پڑے اور ان کو اتارے تو بند ہو. انہوں نے کہا مولوی صاحب کو بٹھاؤ یار,
کوئی چکر ہے.
خیر انہوں نے ان کو بٹھایا, یہ مشکل پوزیشن پہنچ گئے. اب ان کے ساتھ کچھ میشر دو چار تو ہوتے ہیں نا چلے, اور بھی یہ جب آئے وہاں پر تو حضرت حضر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پتا چلا, خلیفہ صاحب نے یہ تماشا کیا. اب انہوں نے گناہ بلا لیا کہ ہم نے تمہیں یہ توجہ انجن پہ دینے کے لیے دی تھی, جو آپ کو ڈیوٹی دی تھی وہ کیا انجن کے لیے دی تھی کہ تم لوہے کے اوپر یہ توجہ ڈالو اور اپنے کام دنیا کے چلاؤ, یا ہم نے لوگوں کے دلوں کے اوپر ڈالنے کے لیے دی تھی کہ تم لوگوں کے دلوں کو بدلو اور دنیا سے نکالو اور اللہ تعالیٰ سے واصل کرو. تو یہ ان کی ایک کرامت تھی کہ جو انہوں نے صادر ہوئی, اور یہ نقص کی وجہ سے ہوئی, شاہ اس لیے ڈانٹ رہا تھا. اسی طرح شاید آپ نے بھی یہ واقعہ بڑا کئی دفعہ سنا ہو کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ شیخ تھے اور ان کے مرید حضرت حبیب اجمی تھے, اور حضرت حبیب اجمی جو ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حبیب اجمی تشریف لاتے ہیں, پوچھتے ہیں حضرت آپ یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی کشتی کا انتظار کر رہے ہیں, کشتی آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ بھی جائیں گے ہم. اچھا 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 ٹھیک ہے, کشتی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی حضرت آپ کا دیدار ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا مجھے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے تو مجھے اجازت دیں تو میں چلتا ہوں. وہ جناب پانی کے اوپر جاگنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ تو نکل گئے شیخ بیٹھے ہوئے کہ جی کشتی آئے گی, کشتی میں بیٹھیں گے تو جائیں گے. اب بظاہر دیکھا جائے تو حبیب اجمی تو ماشاء اللہ بھی بڑے صاحب کرامت, بڑے بزرگ آدمی ہیں, وہ مرید ہیں, وہ جا رہے ہیں, شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کشتی کے انتظار میں. توکل کس میں زیادہ ہے, مرید میں یا شیخ میں؟ بظاہر تو یوں نظر آتا ہے نا کہ جیسے شیخ کے ناطے کہا نا, کہ نہیں مرید جو ہے وہ جو ہے ڈفرنٹ لیول پہ اس کا لطیفہ کام کر رہا ہے, اس لیے وہ گزرا جا رہا ہے, وہ عالم امر میں پھر رہا ہے, دنیا کے اسباب کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے. اور ادھر سے حضرت حسن بصری جو ہے وہ تو سیر کے شہر میں بیٹھے ہوئے اسبابی زندگی گزارتے, ان کا معاملہ اور ہے. ایک بڑا مزیدار واقعہ حضرت حسن بصری کا آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں, چلو موقع ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت حسن بصری رحم اللہ کو جو وقت کا بادشاہ تھا نا, اس نے قاضی کو قاضی بنایا, علم والے ہیں, لوگوں میں مقبول ہیں, اور یہ اگر قاضی بنیں گے تو یہ ہماری حکومت مضبوط ہوگی, لوگ واہ واہ کریں گے, اسے کام لینا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں بھی ہم نے اللہ اللہ سکھانی ہے, ہم قاضی بن کے بیٹھ جائیں گے, لوگوں کے جو ہے فیصلے کریں گے طلاق کے اور یہ اور وہ, کس مصیبت کو ہمیں پھنسا رہے ہیں, تو بھی ہم تو بھی اللہ اللہ کرائیں. لو جی پولیس کو بھیج دیا انہوں نے, جاؤ جا کے حسن بصری رحمۃ اللہ کو پکڑ کے لے آؤ. اب حسن بصری رحمۃ اللہ بھاگے اپنے گھر سے, تو بھی یہ تو پولیس پکڑنے آ رہی ہے, تو حبیب اجمی کا گھر کہیں قریب ہوگا, ان کے گھر آ گئے اور حبیب اجمی کو بلایا, کہا بھی دیکھو بات سنا, میں اس کمرے میں چھپ رہا ہوں, پولیس آئے اس کو بتانا نہیں ہے کہ بھائی میں یہاں پر ہوں, ٹھیک ہے پکا اس کو مریض تھا, ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات. اب تھوڑی دیر بعد پولیس حاضر ہو گئی, پولیس نے آگے پوچھا حسن بصری کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. کہاں ہے؟ ادھر کمرے میں. حسن بصری میں پکا کر کے آیا ہوں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, اور تم دیکھو جی اندر. پولیس فوراً کمرے میں آئی, دیکھ رہی ہے حسن بصری کہاں ہے, واپس آئے, حبیب اجمی کو پکڑا. کیا بات ہے, مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ تو کہتے کہ کیا مذاق ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی تم کہتے ہو وہ اندر ہے, اندر تو کوئی بھی نہیں ہے. کہتے تمہیں نظر نہ آئے تو میں کیا کروں, ہے تو اندر. تو پولیس نے کہا یار کوئی جھلا بے وقوف ہے, چلو. وہ تو چلے گئی پولیس. حضرت بصری باہر آئے اور کہنے لگے تو نے عجیب کام کیا, میں تمہیں منع کر کے گیا کہ بھائی نہیں بتانا پولیس کو. تو کہتے تو کیا ہو گیا, انہوں نے آپ کو دیکھا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ باہر کھڑے اپنی کرامات دکھا رہے ہیں, ہے جی, اور شیخ کامل ہے, مرید ناقص ہے, لیکن کیونکہ اس کا لطیفہ مختلف مقام پر ہے اس لیے وہ اپنی یہ سارے کام کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یہ معاملہ ہے. اچھا اس بات کو اور بھی سمجھ لیں کہ بھائی صحابہ کرام کی جب تذکرے ہوتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام کاملین تھے اس لیے ان کی زیادہ کرام کے نظر نہیں آتی. کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جب ہم اولیاء اللہ کے واقعے پڑھتے ہیں وہ تو کتابیں بھری ہوئی ہیں, جناب انہوں نے یہ کیا جی وہ جی, جوتا اوپر اٹھا اور ہندو کے پتہ نہیں کیا ڈولی کو مارا اس میں نیچے آ گئی فلاں ہو گیا یہ ہو گیا. صحابہ کرام نے بھی دعوت تبلیغ کی ہے وہ وہاں کوئی ایسی باتیں نظر نہیں آتی. کیا بات ہے, حالانکہ کرامتیں صحابہ کرام سے ہوئی لیکن اتنی مزیدار نظر نہیں آتی جیسے اولیاء اللہ کے تذکروں میں ہم پڑھتے ہیں. وجہ کیا تھی کہ وہ کاملین تھے, ان کا عروج جو ہے وہ بہت بلند تھا, اس لیے جب وہ واپس لوٹ کر نزول میں آئے تو وہ کامل تھے, وہ اسبابی زندگی گزارتے تھے, اس لیے ان کی زندگی کے اندر آپ کو کرامتیں اس طرح نظر نہیں آئیں گی جتنے اولیاء اللہ کی کرامتیں نظر آتی ہیں. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا نا اب یہ, تو اس وجہ سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. اچھا آپ یہاں سے دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے لیے جا رہے ہیں, صحابہ کرام نے ایک ذرا پہنی ہوئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہنی, کیا وجہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے, وقت کی کمی تھی. الحمدللہ وجہ تو یہ تھی کہ وہ جو ہے اسباب کی زندگی گزار رہے تھے, ان کا نزول بلند جو ہے نا بہترین تھا کیونکہ ان کا عروج بلند تھا, ان کا نزول بہترین تھا, اس لیے انہوں نے دو دو پہنی ہوئی, اس انداز سے وہ زندگی گزارتے تھے. اس لیے آج کے دور میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم مشائخ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو خواہ مخواہ بعض اوقات ہمارے دل میں یہ جو عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں نا, ان کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرنے والوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ ناقص لوگ ہوتے ہیں, کامل نہیں ہوتے, یہ خود ناقص ہیں, آپ کو کیسے کامل کر دیں گے, یہ تو خود عالم عمر میں کہیں چمٹے ہوئے ہیں, ہم تو یہاں اس دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ جو باتیں کریں گے فرشتوں کی, اور بھائی ہم تو انسان ہیں, ہم چل پڑے ان کے پیچھے اور انہوں نے جناب دو چار باتیں کی, کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا ایمان سے ہی بندہ گیا, تو کہنا کینٹائڈ آئی پتہ نہیں یہ صوفی صاحب کیا کرتے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں اور اس چیز کی تمنا کریں کہ اللہ ہمیں کاملین میں شامل فرما, ہمیں راجعین میں شامل فرما, ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرما کہ ہم واپس لوٹ کر صحیح زندگی کو گزارنے والے بن جائیں, جو ہمارا وقت ہے جتنا اللہ نے مقدار یہاں کی رکھی ہوئی ہے اس کو ہم صحیح طرح پورا کرنے والے بن جائیں, نہ کہ ہم کرامتوں کے پیچھے او جی میں وہاں گیا تو وہ جی بس صوفی صاحب نے تو مجھے بتا دیا, اگلے سال کی بات بتا دی, او بھائی کمال ہے اگلے سال کی بات تجھے بتا دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عالم غیب کو جانتا ہوں اور تجھے ساری صوفی صاحب نے بتا دی اور تو نے اس کے پیچھے لگ گئے, یہ بڑا صوفی ہے, یہ بڑا زبردست شیخ ہے, بس اس شیخ کے ساتھ تو بس نکی جانا چاہیے, یہ تو بڑا بھائی وہ بھائی نکی کیا ہو جاؤ گے, تمہیں بھی خراب کرے گا, وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر, وہ تو خود ناقص ہے, تمہارا بھی نقصان کرے گا, اور کچھ عرصے کے بعد جب تم اس کے ساتھ نکی رہو گے تو کہیں نہ کہیں اٹکے کھڑے ہو گے, پھنسے کھڑے ہو گے, اور بالآخر کیا ہوگا تو وہ بدعت اور شرک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں پھنسا دے گا. آدمی پھر یہ ایسے کام ہی کرے گا کیونکہ شریعت کی تابع داری تو وہ پھر نہیں آئے گی نا, کچے کام جو کرو گے تو کچا انجام ہو جائے. تو اس لیے اپنے آپ کا تجزیہ کرنا چاہیے, اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ہمیں خراب کر دے کہیں نہ کہیں پھنسا دے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا تابع دار بنائے, ہمارا تزکیہ ہو جائے, ہمارا نفس جو ہے وہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی یہ کیفیت پا جائے, اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے, اور آخر میں بے حساب ہم جنت پر کسی طرح چلے جائیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.